لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص سوئے طیبہ جانے والوں، سوئے مکہ جانے والوں، حج کی سعادت کا اذن پانے والوں، اللہ رب الکریم آپ سب کا یہ سفر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ سب کو قدم قدم پر آسانیاں عطا فرمائے، گناہوں سے بچ کر خوب نیکیاں کرتے ہوئے، سنتوں پر عمل کرتے ہوئے یہ سفر نصیب فرمائے، اور حاجیوں سے جو مغفرت کے وعدے ہیں، جو گناہوں کے معاف کرنے کے وعدے ہیں، جو رب کی رحمتوں کے وعدے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بشارتوں میں آپ سب کو حصہ عطا فرمائے. حج تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہے، محبتوں کا سفر ہے، عقیدتوں کا سفر ہے، مغفرتوں کا سفر ہے. یقین کریں، زندگی میں بڑے سفر انسان کرتا ہے، مگر ایک سفر ایسا ہے جس کے لیے گویا ساری زندگی انتظار رہتا ہے. گن گن کے بندہ دن کاٹتا ہے کہ کب مجھے وہ وقت میسر آئے گا جب میں بھی احرام کی چادریں پہنے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اس رب حقیقی کے گھر کے پاس پہنچ جاؤں گا. میں بھی اپنی آنکھوں سے کعبہ دیکھوں گا، میں بھی وہ مدینہ دیکھوں گا جس کو تصویروں میں چوما ہے. حاجی جب سے حج کی تیاری شروع کرتے ہیں، جب سے ان کی خوشی بڑھتی جاتی ہے، یقیناً آپ کے دن نہیں کٹ رہے ہوں گے، آپ کے لمحے نہیں گزر رہے ہوں گے. جی چاہ رہا ہوگا وہ تاریخ جلدی آ جائے، وہ لمحہ جلدی آ جائے کہ جب میں اپنے کریم مولا کے گھر کی طرف روانہ ہو جاؤں، اپنے پیارے پیارے آقا کے در کی طرف روانہ ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ آپ سب کو یہ سفر نصیب فرمائے، اور خوب برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. آئیے نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تا آخر اس تربیتی اجتماع میں توجہ کے ساتھ شرکت کروں گا، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو اجتماع اور بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا. اس میں اگر حاجیوں کے لیے ممکن ہو، جو بالخصوص سفر پر جا رہے ہیں، وہ یہ بھی نیت کر لیں کہ اہم باتیں لکھ لوں گا. بہت ساری باتیں امید ہے آج ایسی بتائی جائیں گی جو تجربے کی بنیاد پر ہوں گی، تو ہو سکتا ہے کہ کتابوں میں آپ کو نہ ملے، تو اگر آپ نوٹ کر لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ حاصل ہوگا. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے دوران طواف ایک عاشق رسول کو ہر قدم پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا، تو پوچھا، بھائی سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ کے بجائے درود پاک پڑھنے میں کیا راز ہے؟ تو اس نے میرا نام دریافت کیا. میں نے اپنا نام بتایا، پھر کہا کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے چلا، اور سفر کے دوران میرے والد بیمار ہو گئے. اچھا، پہلے سفر گھوڑوں پر، اونٹوں پر، ایک کاروان اور ایک قافلے کی صورت میں ہوا کرتے تھے، اب تو ہوائی جہاز پر سفر ہوتا ہے. کہتے والد صاحب بیمار ہو گئے اور قافلے والے آگے چلے گئے. جنگل بیابان میں کسی شخص کا ایک بیمار کے ساتھ رک جانا، یہ بھی بہت بڑی آفت. کہتے اور مصیبت یہ آئی کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. مصیبت پر مصیبت یہ آئی کہ میرے والد صاحب کا چہرہ سیاہ، آنکھیں ترچی اور پیٹ بھی پھول گیا۔ اب میں بڑا پریشان، میں گھبرا گیا اور روتے ہوئے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے مرحوم کے چہرے پر چادر اڑا دی۔ اسی پریشانی میں مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں انتہائی صاف ستھرے لباس میں ملبوس ایک حسن و جمال کے پیکر معطر معطر بزرگ کی زیارت کی۔ ایسا صاحب حسن و جمال میری آنکھ نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا اور ایسی خوشبو میں نے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ وہ میرے والد مرحوم کے قریب تشریف لائے، چادر ہٹائی، اپنا نورانی ہاتھ میرے والد صاحب کے چہرہ انور پر پھیرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مرحوم کے چہرے کی سیاہی نور میں تبدیل ہو گئی، آنکھیں اور پیٹ بھی درست ہو گئے۔ جب وہ نورانی بزرگ واپس جانے لگے تو میں دامن سے لپٹ گیا اور عرض کی، آپ کون ہیں جن کے سبب اللہ عز و جل نے میرے والد مرحوم پر اس ویرانے میں یہ احسان فرمایا؟ فرمایا، تم مجھے نہیں پہچانتے، میں صاحب قرآن محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں۔ تمہارے والد گناہگار تھے، مجھ پر کثرت سے درود پڑھتے تھے۔ جب یہ اس تکلیف میں مبتلا ہوئے تو مجھ سے فریاد کی تھی، بے شک جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے میں اس کی فریاد رسی کرتا ہوں۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ یہ معاملہ تو خواب میں ہوا تھا، مگر جب میری آنکھ کھلی تو حقیقت میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب کے چہرے پر نور پھیلا تھا اور ابو کا جو جسم تھا وہ اپنی اصلی حالت پر آ چکا تھا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کی مدد بھی کی جاتی ہے، اس کی فریاد بھی سنی جاتی ہے۔ آپ بھی تو سفر حج پر جا رہے ہیں، آپ بھی حرمین طیبین کی حاضری کو جا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ بہت سارے وظائف پوچھتے ہیں، اچھی بات ہے، طواف کی دعائیں الگ ہیں، سعی کی دعائیں الگ ہیں اور قدم قدم پر دعائیں کتابوں میں موجود ہیں، وہ بھی پڑھیں۔ لیکن بعض اوقات ہمارے تلفظ درست نہیں ہوتے، ہم مخارج سے پڑھ نہیں پاتے، آسانی سے دعائیں یاد نہیں ہوتی۔ تو بہترین دعا، بہترین وظیفہ یہ ہے کہ آپ قدم قدم پر درود پاک پڑھتے چلے جائیں، درود پاک کا ورد اپنا لیجئے، انشاءاللہ برکتوں اور رحمتوں کا آپ پر نزول ہوتا رہے گا۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً آج ہمارے ناظرین میں بھی اور حاضرین میں بھی ایسے اسلامی بھائی بھی ہوں گے، ایسے ناظرین بھی ہوں گے کہ جو حج پر نہیں جا رہے ہوں گے، ان کا شوق مزید بڑھے اور جو حج پر جا رہے ہیں ان کا شوق بھی بڑھتا رہے۔ کچھ حج کے فضائل بیان کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حج اور عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، یعنی بالکل گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ یہ ہے حاجی کو ملنے والا انعام۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو تو انہیں کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا، ہر زائر کا اس پر حق ہے جس کی زیارت کو جائے، مجھ پر یہ حق ہے کہ دنیا میں انہیں عافیت دوں گا اور جب مجھ سے ملیں گے تو ان کی مغفرت فرما دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں پر حج کے فضائل تو بے شمار ہیں، گناہوں سے معافی کا وعدہ ہے، مزدلفہ کی جو رات ہے، انشاءاللہ آگے سنیں گے کہ عرفات کے دن تو انشاءاللہ حقوق اللہ معاف ہوں گے، اور مزدلفہ کی رات اور جو اس کا وقوف ہے وہ وقت کو پورا بجا لائے اور وہاں دعا کرے تو حقوق العباد کی معافی کا معاملہ ہوگا، یعنی رحمتیں اور برکتیں ہی ہیں۔ اور پھر جب مدینہ منورہ جائیں گے، سبحان اللہ، من زار قبری وجبت له شفاعتی، میرے آقا فرماتے جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو کہیں مغفرت ہے، کہیں حقوق اللہ معاف ہو رہے ہیں، کہیں حقوق العباد کی معافی ہے، کہیں شفاعت کا وعدہ ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب میں ان اسلامی بھائیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جن کو اللہ نے نوازا ہے، جو استطاعت رکھتے ہیں مگر حج نہیں کر رہے، دلے کر رہے ہیں، بعد میں کر لیں گے، اگلے سال کر لیں گے، والدین سوچتے بچوں کی شادی کر لیں پھر کریں گے، جناب پہلے میرے والدین حج کر لیں پھر میں حج کروں گا۔ یاد رکھیے، اگر مرد یا جو بھی شخص ہے وہ خود صاحب استطاعت ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اس کے والدین پہلے حج کریں تو وہ حج کرے۔ حج ہر کسی پر یقیناً الگ الگ فرض ہوگا، جس پر استطاعت ہے، جو شرائط پوری ہو جاتی ہیں، اب اسے خود حج کرنا ہوگا۔ اور کسی وجہ سے ڈیلے نہ کریں، تھوڑا کاروبار سیٹ ہو جائے، بچے ابھی چھوٹے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا اگر حج فرض ہو چکا ہے اور ادا کرنے سے پہلے میری موت ہو گئی تو پھر میں اپنے رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا۔ سنیے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حج فرض جلد ادا کیا کرو، کیا معلوم کیا پیش آئے۔ ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں، جس کا حج کا ارادہ ہو تو جلدی کرے۔ اور اب ڈرا دینے والی حدیث سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جسے حج کرنے سے نہ حاجت ظاہرہ مانے ہوئی، نہ بادشاہ ظالم، نہ کوئی ایسا مرض، یا تو مرض ہو، یا تو کوئی بادشاہ ظالم ہو جو روک لیتا ہو، یا کوئی ایسی حاجت شرعی ہو، اگر ایسا کچھ بھی نہیں اور پھر بغیر حج کیے مر گیا تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، یعنی ڈر ہے کہیں اس کا ایمان نہ چھین لیا جائے۔ یہ حج اسلام کا اہم فریضہ ہے، جب جس پر فرض ہو جائے اب اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب آئیے کچھ عاشقان رسول حاجیوں کے واقعات سناؤں، اللہ والے حج کیسے کرتے، اللہ کے نیک بندے جاتے تو رب کی بارگاہ میں ان کی گریا و زاری کا عالم کیا ہوتا، اور رب کی رحمت تو دیکھو حاجیوں پر۔ حضرت سیدنا محمد بن منقدر علیہ رحمت اللہ المقتدر نے 33 times حج کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اپنے آخری حج میں میدان عرفات میں مناجات کرتے ہوئے عرض کی، یا اللہ تو جانتا ہے میں نے اسی عرفات میں 33 وقوف کیا ہے، ایک مرتبہ اپنی طرف سے اور ایک بار اپنے ماں باپ کی جانب سے، ماں اور باپ کی جانب سے مشرف ہوا، یا رب میں تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں نے باقی تو 30 حج ہیں وہ اس کو تحفے میں کر دیے جو یہاں عرفات میں آ کر ٹھہرا اور اس کا حج قبول نہ ہوا ہو۔ جب آپ عرفات سے مزدلفہ پہنچے تو خواب میں ندا دی گئی، اے ابن منقدر، کیا تو اس پر کرم کرتا ہے جس نے کرم پیدا کیا؟ کیا تو اس پر سخاوت کرتا ہے جس نے سخاوت پیدا فرمائی؟ تیرا رب تجھ سے فرماتا ہے، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، میں نے وقوف عرفات کرنے والوں کو عرفات پیدا کرنے سے 2000 پہلے ہی بخش دیا ہے۔ اے عرفات کا وقوف پانے والوں، تمہاری قسمت پہ رشک آتا ہے، سبحان اللہ۔ سنیے، اسی طرح کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سیدنا مالک بن دینار فرماتے ہیں، ایک عابد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ عابد کہتے ہیں کہ میں متواتر کئی سال سے حج کی سعادت پا رہا ہوں، ہر سال ایک درویش کو کعبہ معظمہ کا دروازہ پکڑے ہوئے دیکھتا ہوں، جب وہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو غیب سے آواز سنائی دیتی ہے لا لبیک۔ 14 میں نے اس سے پوچھا، اے درویش تو بہرا تو نہیں؟ اس نے جواب دیا، میں سب کچھ سن رہا ہوں۔ میں نے کہا، پھر یہ تکلیف کیوں اٹھاتا ہے؟ تو لبیک کہتا ہے، سامنے سے لا لبیک کہا جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے، اے شیخ، میں حلفیہ بیان کرتا ہوں، اگر بجائے 14 کے 14,000 میری عمر ہو اور بجائے سال بھر کے ہر روز 1,000 یہ جواب لا لبیک سنائی دے، پھر بھی میں اس دروازے سے سر نہ اٹھاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم مصروف گفتگو تھے، اچانک آسمان سے ایک کاغذ اس کے سینے پر گرا، اس نے وہ کاغذ میری طرف بڑھایا، میں نے پڑھا، اس میں لکھا تھا، اے مالک بن دینار، تو میرے بندے کو مجھ سے جدا کرتا ہے کہ میں نے اس کے کئی سال کے حج قبول نہیں کیے، ایسا نہیں بلکہ اس مدت میں آنے والے تمام حاجیوں کے حج بھی اس کی پکار کی برکت سے قبول کیے ہیں، تاکہ کوئی میری بارگاہ سے محروم نہ رہ جائے۔ ارے رب کے سوا در کس کا ہے؟ ہم اللہ کے گھر نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ باپا لکھتے ہیں نا، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب۔ ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، اسی لیے تو جا رہے ہیں کہ اپنے رب سے مغفرت کی خیرات لیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اپنے آقا کے در پر جا کر اپنے گناہ بخشوانے کا سامان کریں گے۔ اعلی حضرت لکھتے ہیں نا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، ہمیں تو راستہ ہی دکھایا گیا ہے، کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو محبوب کے در پر چلے جاؤ. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, مجرم بلائے آئے ہیں, ہمیں تو کہا گیا ہے جانے کا, مجرم بلائے آئے ہیں, جاؤ کا ہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان, کریموں کے در کی ہے.
میں کر کے ستا اپنی جا پر قرآن سے جاؤں کا پڑھ کر,
سارے سفر یہ توجہ رکھنا, کہیں بھی نخرے نہ ہو, ناز نہ ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, شکوے شکایات, انتظام ٹھیک نہیں, کھانا ٹھیک نہیں. ارے میں تو یہ سوچوں کہ میں کب آنے کے قابل تھا,
کب آنے
میں آپ کا ذوق بڑھانے کے لیے اور آپ پر آپ کی یوں سمجھ لیجیے کہ قدم قدم پر رہنمائی کے لیے یہ دو کتابیں آپ کی ساتھی ہونی چاہیے. خدارا سفر پر جانے سے پہلے بھی پڑھ لیں اور اپنے ساتھ بھی اسے لے جائیں. یہ رفیق الحرمین, اس میں تو یقیناً پورے حج کا طریقہ مسائل موجود ہیں, اور یہ عاشقان رسول کی 130 حکایات, یہ خزانہ ہے جو ابھی میں نے واقعات بھی آپ کو سنائے اسی کتاب سے سنائے. اگر اپنا ذوق بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ حکایات پڑھیں, سفر میں بھی پڑھیں, راستے میں بھی پڑھیے گا, جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بس میں جائیں جب بھی پڑھیں کہ مدینہ آنے والا ہے. اب مدینہ منورہ میں عاشقان رسول کیا کرتے تھے, آپ کی آنکھوں سے انشاءاللہ آنسو روانہ ہونا شروع ہو جائیں گے. رفیق الحرمین ہی سے امیر اہل سنت نے حج اور عمرے جانے والوں کے لیے کچھ نیتیں تحریر فرمائیں, ان نیتوں میں بھی بڑی تربیت ہے. میں چند نیتیں پیش کرتا ہوں, غور سے سنتے جائیں اور اب سے اپنے دل میں یہ نیتیں لاتے چلے جائیں. صرف رضائے الہی پانے کے لیے حج کروں گا, جو جا رہے ہیں بلکہ نہیں جا رہے جب بھی حج کریں گے نیت یہی کر لے کہ صرف رضائے الہی پانے کے لیے حج کروں گا. قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے, اور اخلاص حاصل کرنے میں یہ بہت معاون ہے کہ ریاکاری اور شہرت کے تمام اسباب ترک کر دیے جائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت کے مالدار سیر و تفریح کے لیے, درمیانے درجے کے لوگ تجارت کے لیے, اور قرا یعنی کاری دکھانے اور سنانے کے لیے, اور فقرا مانگنے کے لیے حج کریں گے. اب اپنے اپنے بارے میں غور کر لیں کہ سیر و تفریح کے لیے تو نہیں جا رہے, یا شہرت کے لیے تو نہیں جا رہے, لوگ مجھے حاجی کہیں, یہ بڑا مسئلہ ہے. خدارا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ریاکاری کر کے, یہ لوگوں کو دکھلاوے کی نیت کر کے کہ لوگ مجھے جناب میرا ہاتھ چومیں, مجھے گجرے پہنائیں, مجھے دعا کے لیے کہیں, ابھی حج پر پہنچے نہیں پہلے ہی اپنے نام کے ساتھ حاجی لگا دیا. ایسے کام نہ کریں. ہم کیوں لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے جناب یہ نیک کام کیے؟ ہم جانے ہمارا رب جانے، ابھی تو ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہمارا ہوگا کیا، اتنے گناہ ہیں، اتنی خطائیں ہیں۔ بھاگا ہوا مجرم جس طرح بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے اور اس کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے کسی طرح معاف کر دیا جاؤں، اس توجہ کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ جانا ہے، نہ کہ اس طرح جناب شہرت پاتے ہوئے اور ریاکاری کے اسباب پیدا کرتے ہوئے، ڈرتا لجاتا خوف کھاتا ہوا لڑکھڑاتا ہوا بندہ جائے، اسے یہ خیال رہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہا ہوں۔
یا الہی حج کروں تیری رضا کے واسطے، یا الہی حج کروں تیری رضا کے واسطے، اس کو محمد مصطفیٰ کے واسطے، کر قبول اس کو محمد مصطفیٰ کے واسطے۔
اسی طرح ایک نیت یہ بھی کر لیں کہ اس آیت مبارکہ پر عمل کروں گا، اتم الحج والعمرہ للہ، ترجمہ کنز الایمان، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ اسی طرح ایک نیت جو حج فرض کرنے والا ہے وہ بھی یہ نیت کرے کہ اللہ کی اطاعت کی نیت سے اس حکم قرآنی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، اس پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ بھی نیت کر لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں حج کروں گا، ماں باپ کی رضا مندی لے لوں گا، بیوی جو ہے وہ شوہر کو رضامند کرے، مقروض جو ابھی قرض ادا نہیں کر سکتا تو اس قرض خواہ سے بھی اجازت لے، اگر حج فرض ہو چکا ہے تو اجازت نہ بھی ہو تب بھی جانا ہوگا، ہاں عمرہ یا نفلی حج کے لیے والدین سے اجازت لیے بغیر سفر نہ کریں۔ یہ بات غلط مشہور ہے کہ جب تک والدین نے حج نہیں کیا اولاد بھی حج نہیں کر سکتی، مال حلال سے حج کروں گا ورنہ حج قبول ہونے کی امید نہیں، اگرچہ فرض اتر جائے گا۔ اگر مال میں کچھ شبہ ہو، پتہ نہیں حلال حرام مکس ہے یا شبہ ہے، تو قرض لے کر حج کو جائے اور وہ قرض اپنے اسی مال سے پھر ادا کر دے۔ مال حلال سے حج کروں گا یہ بھی نیت کر لیجئے۔ جو مال حرام سے حج کو جاتا ہے نا، کچھ لوگ حرام ہی کماتے ہیں، حرام چھوڑتے ہی نہیں، اور وہ جب حج کو جاتے ہیں اور جب وہ لبیک کہتا ہے تو حاطف غیب سے جواب دیا جاتا ہے، نہ تیری لبیک قبول، نہ خدمت منظور، تیرا حج تیرے منہ پر مردود ہے، یہاں تک کہ تو یہ مال حرام کہ تیرے قبضے میں ہے اس کے مستحقوں کو واپس کر دے۔ یہاں حرام کمانے والا سوچے یہ کتنی بری لعنت ہے کہ حج بھی قبول نہیں، لبیک بھی قبول نہیں، اس پاک جگہ پر بھی کہا جا رہا ہے کہ تیرا حج مردود ہے، ایسی روزی کس کام کی؟ خدا را اگر روزی میں کوئی گڑبڑ ہے، آج اس حج تربیتی اجتماع کی برکت سے توبہ کر لیجیے۔ ذرا سوچئے، حرام کما رہے ہیں، آپ کو مل رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ حرام چھوڑ دیں گے تو حلال نہیں ملے گا؟ وہ رب اور عطا فرمائے گا، کرم کے اور دروازے کھلیں گے، تو نیت کریں کہ کبھی بھی حرام روزی نہیں کمائیں گے۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور بڑی پیاری بات کہ سفر حج کی خریداری میں بھاؤ کم کروانے سے بچوں گا۔ اعلی حضرت لکھتے ہیں، کمی کے لیے بحث و تکرار کرنا بہتر ہے بلکہ سنت، سوا اس چیز کے جو سفر حج کے لیے خریدی جائے۔ یعنی سفر حج کی خریداریوں میں بہتر یہ ہے کہ بندہ جو مانگے وہ دے دے۔ دیکھیں سبحان اللہ، اس سفر کے لیے یہ بہتر ہے کہ احرام، چپل، بیگ، جو آپ حج کے لیے خرید رہے ہیں، اس میں بھاؤ تاؤ نہ کریں اور اس کو جو وہ مانگے وہ دے دیں۔ اب یہ اللہ کی دیکھیں شان ہے، عام چیزوں میں بتایا گیا یہ سنت ہے، تو انشاءاللہ جن کے لیے ممکن ہو وہ اس پر بھی عمل کرنے کی نیت کر لیں۔ پھر اور فرمایا چلتے وقت رشتہ داروں اور دوستوں سے قصور معاف کرواؤں گا اور ان سے دعا کرواؤں گا. تو چلتے چلتے ہم نے قصور بھی معاف کروانے ہیں, معافی تلافی بھی کر لیں. اگر کسی رشتہ دار کسی دوست سے کوئی ناراضی ہو گئی ہے کوئی بات نہیں, جا کر معافی مانگ لیں. اللہ کے گھر جا رہے ہیں سب کو راضی کر کے جائیں. قرض وغیرہ کوئی مانگتا ہے وہ بھی ادا کر کے جائیں, اگر ابھی نہیں دے سکتے تو اس کو راضی کر کے جائیں, کوئی بوجھ لے کر نہ جائیں, اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. اور اسی طرح فرمایا کہ حاجت سے زائد اخراجات رکھ کر رفقا پر خرچ اور فقراء پر خیرات کر کے ثواب کماؤں گا, ایسا کرنا حج مبرور کی نشانی ہے. یعنی حج مقبول کی نشانیوں میں یہ لکھا گیا کہ چلتے وقت راستے میں بھی فقیروں پر صدقہ کرتا جائے اور اپنے رفقا پر بھی جو آپ کے ساتھی ہیں نا ان کو کھلاتا جائے, ان کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ مطلب خیر خواہی کرتا جائے. حج مبرور کی نشانیوں میں کھانا کھلانا بھی لکھا گیا. یعنی بندہ اس سفر میں, یہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ اس سفر میں تھوڑی اخراجات زیادہ لے کر جائیں, اور خصوصی طور پہ جو حاجی ہے نا آپ کے ساتھ منا میں عرفات میں, اچھا وہاں ضرورت بھی ہوتی ہے, تو کچھ نہ کچھ آپ پیش کرتے رہے. کیا پتا کسی حاجی کی خدمت کرنے کی برکت سے ہمارا حج قبول ہو جائے, کس کی دعا لگ جائے. تو یہ جگہ خرچ کرنے کی ہے, یا کنجوسی نہ کریں, تھوڑے رقم الگ سے لے جائیں اور اس سفر میں خیرات صدقات اور پھر خاص طور پہ اپنے حاجیوں پر تصدق, اپنے حاجیوں کے ساتھ کھانا کھلاتے جائیں. انشاءاللہ یہ حج مبرور کی نشانیوں میں لکھا گیا کہ اس میں کھانا کھلایا جائے, سلام کو عام کیا جائے, اس طرح کی باتیں ہیں. تو اس پر ضرور عمل کریں. اب یہ کافی ساری نیتیں, پریشانیاں آئیں تو صبر کروں گا, جھگڑا نہیں کروں گا. حج کے دوران بری بات نہیں کرنی اور جھگڑا نہیں کرنا, یہ دو بڑی اہم چیزیں جس سے بچنا. عموماً ہوتا کیا ہے, تھوڑے دنوں تک تو ہم سنجیدہ رہتے ہیں کیونکہ عموماً 40-45 دن کا سفر ہے, تو شروع میں تو چونکہ کعبہ دیکھا مکہ پاک پہنچے احترام بھی دل میں رہتا ہے. جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں اب حاجی فری ہونا شروع ہوتے ہیں, اب فضول باتیں, اب سیاست کی باتیں, اب کاروبار کی باتیں, ابے تبے تو تڑاک, اچھا دوستیاں ہو جاتی ہیں. اچھا اب ایک بات بڑی پیاری نگران شورا نے ایک بار نے بیان میں فرمائی تھی کہ ہم حج پر تو جاتے ہیں, عادتیں تھوڑی چھوڑ کے جاتے ہیں. اب جس کی عادت ہی جھوٹ بولنے کی ہے, جس کی عادت ہی ہنسی مذاق فضول باتوں کی ہے, معاذ اللہ جس کی عادت غیبت کرنے کی ہے, جس کی عادت بری باتیں کرنے کی ہے, وہ اپنی عادتیں بھی ساتھ لے جا رہا ہے. اور یاد رہے مکہ پاک میں جہاں ایک نیکی ایک لاکھ نیکی ہے, وہاں ایک گناہ بھی ایک لاکھ گناہ ہے. ایسا بھی دیکھا ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ منا عرفات میں حاجی چوپال لگائے, خوب ہنسی مذاق دھوم دھڑکا ابے تبے اس کی فلم چڑھا رہے ہیں, اب کام نہیں ہے نا, اب کچھ کام نہیں ہے, اب یہ سمجھتے کہ یہ ٹائم پاس کرنا ہے. ارے پوچھو ان سے جو حج پر نہیں گئے, پوچھو ان سے جو کعبہ دیکھنے کو تڑپ رہے ہیں. ایک تو آپ کو یہ سفر مل رہا ہے اور آپ اس میں وقت ضائع کر رہے ہیں, ایک ایک لمحے کا استعمال کیجئے. سچ بتا رہا ہوں یہ سفر بڑی جلدی گزر جائے گا, پھر ساری زندگی یادیں رہ جائیں گی. یار کچھ اور عبادت کر لیتا, کچھ اور تلاوت کر لیتا, کچھ اور طواف کر لیتا. مکہ مکرمہ تو وہ شہر ہے, ساری دنیا میں آپ ساری عبادتیں کر سکتے ہیں مگر طواف فقط مکہ پاک میں ہو سکتا ہے. ارے خوب طواف کریں, کعبے کو دیکھنے والے پر بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو فضول باتوں سے بچنے کی ابھی سے نیت کریں, ایسے لوگوں سے دوستی بھی مت کیجئے گا. آپ کو ملیں گے, آپ کے سفر میں ملیں گے, جو ایک صاحب بیٹھے ہوں گے ان کے پاس چار لوگ بیٹھیں گے اور وہ جناب سب کو لطیفے سنائیں گے, کہانیاں سنائیں گے, سیاست کی باتیں کریں گے. آپ بیٹھے بھی نہ ان کے پاس, کیونکہ آپ بیٹھیں گے آپ کا دل بھی لگ جائے گا. اپنے ساتھ کتابیں لے جائیں, اپنے ساتھ پنسورا لے جائیں, مدنی پنسورا لے جائیں, اپنے ساتھ ہو سکے تو قرآن پاک لے جائیں, وہاں جا کر لے لیں. اپنی تلاوت اپنے ذکر و اذکار اپنے اوپر ٹارگیٹ بنا کے جائیں, کم از کم چاہیں تو لکھ لے کہ میں نے مکہ پاک میں ایک قرآن پاک کا ختم کرنا ہے, مدینہ منورہ میں ایک قرآن پاک کا ختم کرنا ہے. اب ایک قرآن مکہ پاک میں 100,000 قرآن پاک کا ثواب, مدینہ منورہ میں ایک قرآن پاک ختم کرنا 50,000 قرآن پاک کا ثواب. اب آپ سوچیں قرآن کی تلاوت میں مصروف رہے, روزانہ کم از کم میں 1,000 بار درود پاک پڑھوں گا, انشاءاللہ کم از کم میں سینکڑوں بار کلمہ طیبہ پڑھوں گا. اب جب آپ احرام پہن لیں گے, آگے بتایا جائے گا آپ کو, آپ کا افضل وظیفہ لبیک ہو جائے گا, آپ لبیک کی تکرار کریں گے. تو اپنے ذمے کچھ کام لے لیں, اتنے نوافل پڑھوں گا, قضائے عمری باقی ہے تو اتنی قضائے عمری روزانہ ادا کروں گا, یہ سب کام کریں. اور پھر چونکہ ہم بیٹھتے ہیں نا تو پھر وہ رفثا والی جو بات ہے وہ پھر شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ جب آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر کہیں نہ کہیں بے حیائی کی بات ہو جائے گی, جس سے قرآن نے صاف بنا فرمایا. اور پھر جدال جھگڑا, یہاں تک کتابوں میں لکھا کہ حاجی کو آزمانے کے لیے فرشتے انسانی صورت پر آتے ہیں. کہ اس کو آزمائیں، ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو، ہمیں کوئی دھکا دے دے، ہماری جگہ پر آ کر بیٹھ جائے۔ اب حاجی صاحب تو یہاں بھی جھگڑالو تھے تو وہاں بھی انہوں نے چڑھا لی استینے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھائی ہماری جگہ پر بیٹھ گئے، ہے تم نے لکھوائی بھی یہ جگہ؟ مکہ پاک میں، مدینہ منورہ میں مسجد کی صف میں بیٹھنے کے لیے جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، آپ سوچے وہ جگہ ہے جھگڑنے کی؟ منا عرفات میں خیموں میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، تو لڑائی بالکل نہیں کرنی۔ میں آپ کو بار بار اس لیے عرض کر رہا ہوں، قرآن نے فرمایا اور اگر جھگڑا ہو گیا، لڑائی کر لی، تو کوئی حج ہی ضائع نہ ہو جائے نا، تو حج میں مواقع آئیں گے، آپ تھکے ہوئے ہوں گے، آپ چڑچڑا ہو، کتنی آرام نہیں ہوتی، آرام بھی نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ کھانا بھی نہیں ملتا جو ہمیں چاہیے، تھکن، بھوک، پیاس انسان کو چڑچڑا کر دیتی ہے۔ تو اب چڑچڑا بن گیا بندہ، اب اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے، اب وہ لڑ پڑتا ہے۔ تو آپ نے ایک بات پکی نیت کر کے جاؤ، ہمیں کوئی کتنی بھی تکلیف پہنچائے، ہم نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، ہم نے کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، انشاءاللہ۔ یاد رکھے، آزمایا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ ہی آیا ہو میرے آگے انسانی صورت میں مجھے چیک کرنے کے لیے کہ امتحان میں پاس ہوتا ہے کہ نہیں، اور ہم اسی سے لڑ پڑے، تو نہیں لڑنا، نرمی۔ بس اگر یہ خیال شروع سے لے کر آخر تک، یاد رکھیں جب بھی آپ کو تکلیف پہنچے نا، آپ کا مزاج چڑچڑا ہونے لگے، آپ کو فیل ہونے لگے کہ یار تھک گیا ہوں، انتظام مجھے پورے نہیں مل رہے، تو بس یہ جملہ یاد کر لینا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچ۔ جب مجرم بن لو گے نا اپنے آپ کو کہ میں ہوں ہی مجرم، تو مجرم کے نخرے نہیں ہوتے، مجرم تو بیڑیا بندھا ہوا اس نیت سے آتا ہے کہ بس مجھے معاف کر دیا جائے، اس کو فکر نہیں ہوتی کھانا کب ملے گا، آرام کب ملے گا، مجرم مجرم ہوتا ہے۔ ارے ذرا سوچو، کروڑوں آنے کو ترس رہے ہیں، ہمارے رب نے ہمیں بلا لیا، ہم سے کہیں زیادہ نیک لوگ تڑپ رہے ہیں اور مجھ گناہگار کو بلا لیا، تو پھر کس بات کے نخرے؟ کاروان والوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، معلم کے بندوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، بس والوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، خدا را ایسا مت کرنا، بلکہ کراچی ایئرپورٹ سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اہم ترین چیز ہے کہ آپ نے صبر، صبر اور صبر کا دامن تھامنا۔ انشاءاللہ ہم پورے سفر میں بے صبری نہیں کریں گے، کسی سے لڑائی نہیں کریں گے۔ اب آئیے کچھ سامان کے بارے میں بتا دوں، حج کے لیے یقیناً اس بار حج جو ہے وہ گرمیاں ہیں، موسم ٹھنڈ کی طرف تو نہیں ہوگا، تو نارمل سامان جو بھی آپ کی ضرورت ہے، آپ اپنے کپڑے لے جائیں، احرام کے دو سیٹ لے جائیں، یعنی ایک مشورہ ہے تولیے کا لے لیں، ایک لٹھے کا لے لیں، تو اب اگر آپ ان دونوں کو مکس کر لیں گے تو آپ کے دو سیٹ بن جائیں گے، تہبند جو ہے آپ لٹھے کی باندھیں اور اوپر احرام آپ تولیے کا باندھیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کیونکہ گرمی ہوگی آپ کو پسینہ آئے گا، اگر احرام اوپر بھی لٹھے کا ہوگا تو پسینے کی وجہ سے وہ بھیگ جائے گا، آپ کا جسم بھی چھلکے گا، تولیہ آپ کے پسینے کو ایبزارب بھی کرتا رہے گا، جذب بھی کرتا رہے گا، اور اگر لٹھا ہوتا ہے تو بار بار رکوع سجود میں احرام گرتا رہتا ہے، تولیہ کیونکہ تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے تو وہ آپ کا ایزی رہے گا احرام، ایک بات۔ دوسری، آپ اگر اپنے تہبند میں بھی تولیہ باندھیں، آپ کہیں میں دونوں ہی تولیے کے باندھ لیتا ہوں، تو وہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا، بہت ہیوی ہو جائے گا، آپ کو مشکل ہو جائے گی۔ احرام میں چند باتیں عرض کرتا چلوں کہ احرام لیتے وقت اہم ترین احتیاط یہ ہے کہ احرام اچھی کوالٹی کا لے، یہاں پیسے نہ بچائیں۔ آپ نے احرام کئی بار پہننا ہے، ابھی عمرہ کرتے ہوئے جاتے پہنیں گے، پھر حج کے لیے منا عرفات میں پہنیں گے، اللہ کرے پھر عمرے کریں گے آپ تو پہنیں گے، تو احرام کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے۔ بعض اتنا پتلا احرام ہوتا ہے بعض اوقات کہ پھٹ بھی جاتا ہے، ہمارے یہاں تو بہت برا حال ہے نا، پیسے بچانے کے لیے احرام بیچنے والے بھی احتیاط نہیں کرتے، تو آپ کپڑا دیکھ کر لیں، ایک بات۔ دوسرا، تھوڑا سا موٹا کاٹن لیں، بہت پتلا کاٹن نہ لیں، کیونکہ جب آپ پہنیں گے اور تھوڑا سا بھی پانی لگے گا تو آپ کا ستر چمکے گا، آپ کا جسم چھلک جائے گا، تو وہ کاٹن بھی تھوڑا موٹا معیاری ہونا چاہیے۔ اچھا، تیسری بات، احرام کو آپ گھر میں ایک بار دھو لیں، کیونکہ اس احرام میں بعض اوقات کلف لگی ہوئی ہوتی ہے، بعض اوقات جو ہے وہ تولیے کے اوپر بھی کلف لگا ہوا ہوتا ہے، ہم پہن تو لیتے ہیں لیکن جب یہ تولیا جسم سے رگڑے گا نا، تو اب بعض لوگوں کو خراش ہو جاتی ہے، کیونکہ اتنا سخت وہ تولیہ ہوتا ہے، یا تو واقعی سافٹ ہے آپ نہ دھوئیں، لیکن ایک بار دھو لیں گے تو وہ مزید ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے پہننا۔ اچھا، چوتھی بات یہ، احرام کے لیے احرام کی سائز ضرور چیک کریں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا اتنا لمبا اسلامی بھائی ہے، اس نے احرام کی تھیلی لے لی، نہ احرام دیکھا نہ کچھ، ایئرپورٹ پر لے کر آ گئے، اب جب احرام پہنا تو احرام ہی پورا نہیں ہو رہا، کیونکہ احرام تو چھوٹے اسلامی بھائی کا لے آئے، اچھا اسلامی بھائی کا قد چھوٹا ہے، احرام کسی بڑے کا لے لیا، اب سنبھلا ہی نہیں جا رہا اس سے، اچھا صحت بہت زیادہ ہے کسی دبلے پتلے کی سائز کا احرام لے لے، کیونکہ احرام والے بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں، یہ بیچنے والے بھی مختلف سائز کے احرام رکھتے ہیں، پیسے بچانے کے لیے بعضوں کا چھوٹا بھی کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے قد اپنی صحت کے مطابق وہیں احرام کھولیں اس کی دکان پر ہی، اور وہیں پہن لیں اس کو، کوئی بات نہیں، اس کو بولے میں چیک کر کے لوں گا، اور چیک کریں کہ آپ کا احرام آپ کی سائز کا ہے، معیاری ہے، پراپر ہے، پھر آپ لیجیے۔ اچھا احرام کے انشاءاللہ مزید باتیں ابھی انشاءاللہ آج ہمارے اس تربیتی اجتماع میں ہم آپ کو امیر اہل سنت کا دیدار بھی کرائیں گے انشاءاللہ، اور باپا نے بہت ساری باتیں سکھائی ہیں، ہم ویڈیو کے ذریعے انشاءاللہ وہ باتیں ہم، کیونکہ باپا کے ساتھ حج کرنا ہے نا انشاءاللہ، باپا سے سیکھ کر حج کرنا ہے، تو امیر اہل سنت بھی ہمیں سمجھ لیجئے اس حج تربیتی اجتماع میں سکھائیں گے، ہم ان کے ویڈیو کلپس کے ذریعے سیکھیں گے، تو انشاءاللہ مزید باتیں باپا سے سیکھتے ہیں۔ ایک اور اہم چیز جو آپ کو اس سفر میں کام دے گی اور وہ ہے چپل، اپنا چپل جو ہے اس پہ بھی کمپرومائز مت کیجیے گا۔ دیکھیں حج پر سب سے زیادہ کام چلنے کا ہے، اگر آپ کے چپل نے آپ کو کاٹ لیا اور وہاں کوئی پھوڑا ہو گیا یا زخم ہو گیا، آپ کا باقی سارا حج جو ہے باقی سفر تکلیف میں گزرنا ہے، تو بہترین چپل لینے آپ نے، اور ہوائی چپل جس کو دو پٹی والے چپل کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چپل نہیں لینے، ہوائی چپل لیں، سافٹ چپل لیں، اچھی کمپنی کے لیں، اور ایسے دو یا تین لے لیں، کم از کم دو تو لے لیں، ٹھیک ہے، ایک کو تو بند کر کے ڈال دیں کہ وہ آپ نے منا جاتے ہوئے پہننا ہے، کیونکہ وہ طویل پیدل ہے، منا، عرفات، مزدلفہ، بالخصوص جس نے پیدل حج کرنا ہے، ورنہ آپ نے اس سفر میں اپنے چپل جو ہے وہ آپ کو ضرورت پڑتی رہے گی۔ اچھی کوالٹی کے چپل لیں، کڑک والے، ایسے چپل جو پیروں کو کاٹتے ہیں، آپ بڑی تکلیف میں آ جائیں گے اگر آپ کے، کیونکہ وہاں اہم ترین کام چلنا ہے۔ اچھا پھر چپل بھی اچھے لیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہیں چلنا شروع کریں، ہمارے بہت سارے اسلام بھائی کی عادت ہی نہیں ہوتی چلنے کی، پانچ منٹ کے راستے میں بھی جانا ہے تو اسکوٹر پہ جانا ہے، گاڑی پہ جانا ہے، اب وہاں تو کام ہی چلنے کا ہے، طواف، صفا، مروہ، پھر اس کے بعد کہیں بھی جانا ہے، آپ کی ہوٹل، آپ کا گھر سب دور دور ہوگا، آسان نہیں ہے، وہاں حرم شریف تک پہنچتے پہنچتے آپ کو کئی کلومیٹر چلنا پڑے گا، تو اب چلنے کی جس کی عادت نہیں ہوتی نا، اس کے پھر پیروں میں خراشیں ہو جاتی ہیں، اس کے پیر تکلیف ہو جاتے ہیں، وہ پہلی بار ہی عمرہ کر کے بستر پہ ہو جاتا ہے، تو آپ روزانہ جب بھی آپ کی فلائٹ ہے، آپ روزانہ ابھی سے آدھا پونا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، جس کے لیے جتنا ممکن ہو پیدل چلنا شروع کریں۔ بلکہ میں تو ایک اور مشورہ دوں گا، آپ نے حج پر تو چپل پہننی ہے نا، وہ چپل ابھی سے خرید لیں، وہی چپل پہن کر چلنا شروع کر دیں، تو اب وہ چپل بھی آپ کو پتہ چل جائے گی پیر میں کیسی جا رہی ہے، اور آپ کو چلنے میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہو رہی، تو آپ یوز ٹو ہو جائیں گے چلنے کے۔ اور ماشاءاللہ ہم نے دیکھا وہاں پر جو گاؤں کے لوگ آتے ہیں نا، جن کی چلنے کی عادت ہوتی ہے، وہ دبا کے طواف کرتے ہیں، وہ عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، وہ آرام سے حرم شریف جا رہے ہیں، اور ہمارا شہری بھائی تھوڑا سا چلتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے، پھر چڑھتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ اس کو چلنے کی عادت نہیں۔ تو خدا را، اسلامی بہنیں بھی اگر سن رہی ہیں تو پردے کے عالم میں اگر یہاں پاسبل ہو تو ان کو چلایا جائے، ورنہ وہاں بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو چلنا یہ بہت ضروری ہے، چپل آپ کے اچھے ہوں، احرام لے لیں۔ اب میں آپ کو بیگ دکھاتا ہوں، دیکھیں بیگ جو ہے نا وہ آپ کا کیسا ہونا چاہیے، بیگ میں بھی کنجوسی نہ کریں، ہمارے کچھ حاجیوں کو دیکھا ہے کہ وہ بیگ میں اتنی کنجوسی کرتے ہیں، بےچارے نارمل سا بیگ لے آتے ہیں اور وہ جدہ ایئرپورٹ ہی پھٹ جاتا ہے۔ آپ ایسا بیگ پہلے سمجھ لیں، اپنے تصور میں لیں کہ جس کو کم از کم 12 بار پھینکا جائے گا، اٹھا کر بھرے ہوئے بیگ کو پھینکا جائے گا، اب یہ بیگ آپ کا یہ 12 بار برداشت کر لے گا، ویسا بیگ لیں، ورنہ ہمارا بیگ، اچھا ایک تو ہم کیا کریں گے، بیگ کو اتنا بھریں گے کہ اس میں سانس لینے کی بھی جگہ نہیں ہوگی نا، ادھر سے بھی ٹھونسا، ادھر سے بھی ٹھونسا، 4 آدمی اس پر بیٹھتے ہیں تو پھر زپ بند ہوتی ہے۔ اب آپ نے اتنا بھرا ہے اس بیگ کو، تو اب ذرا سا بھی اس بیگ کو جھٹکا لگے گا، یہ پھٹ جائے گا۔ تو اس بیگ پر بھی ظلم نہ کریں، اگر زیادہ سامان ہے 2 بیگ لے لیں، ٹھیک ہے، آپ کو الاؤ ہوتا ہے، ٹکٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ کتنا kg الاؤ ہے، تو آپ نے بیگ ویسا لینا ہے کہ جو مضبوط ہو، ایک بات۔ پھر ٹرالی والا بیگ لیں، اب ایک بیگ آپ کو یہاں دکھایا جا رہا ہے، اس کو ذرا گھما کر بھی دکھائیں، یہ بیگ آپ ٹرالی والا بیگ لیں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو چلا سکیں گے۔ اچھا اس بیگ میں ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ 4 ٹائر والا بیگ ہے، اس کو آپ دونوں طرف سے چلا سکتے ہیں، یعنی یوں بھی دیکھیں یوں بھی چلا سکتے ہیں آپ، اور اس کو لٹا کر بھی چلا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو بیگ آتے ہیں، یہ بیگ آپ کو بہت کام دیں گے، آپ کو ایزی ہو جائے گا، ورنہ میں نے دیکھا کہ حاجی 25-25 کلو کے بیگ سر پہ اٹھائے گھوم رہے ہوتے ہیں، اب کتنی دیر اٹھاؤ گے آپ، کاندھے پہ کتنی دیر رکھو گے، کاندھا تھک جائے گا۔ تو اس طرح کا بڑا بیگ لے لیں، اچھا بیگ ہو، زپیں اس کی اچھی ہوں، مضبوط ہو۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، بیگ کمزور ہوتا ہے نا جس حاجی کا، اس بیچارے کا بہت سارا وقت اسی ٹینشن میں گزر جاتا ہے، عبادت میں دل نہیں لگ رہا، یار میرا بیگ پھٹ گیا، بیگ نکل گیا، اب وہاں ریالوں میں مہنگا بیگ خریدنا پڑے گا، اس سے بہتر یہیں اچھا بیگ خرید لیں۔ اچھا ایک اور بیگ آپ نے ساتھ رکھنا ہوگا اور وہ ہے اسکول بیگ، وہ بھی ابھی آپ کو دکھایا جائے گا، اور یہ بیگ آپ کو بڑا کام آئے گا انشاءاللہ منا اور عرفات میں. یہ بیگ دیکھ لیں اور اس بیگ کو پہننا کیسے، عبداللہ بھائی پہن کر بھی دکھا دیں اس بیگ کو، جس طرح بچے اسکول میں پہنتے ہیں نا بیگ، یہ آپ کو اس طرح بیگ پہننے کو ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب اس بیگ کو پہننے کا فائدہ کیا ہے، اس کے اندر آپ کا سامان آ گیا اور دونوں ہاتھ خالی ہیں. اب دیکھیں یہ دونوں ہاتھ ان کے فری ہیں، یہ دونوں ہاتھوں سے تسبیح پڑھیں، کسی سے ملاقات کریں، کوئی ٹینشن نہیں. اچھا اس بیگ میں بھی ایک بات دیکھنی ہے، اس کے جو شولڈر پہ لگے ہوئے بیلٹ ہے نا، ذرا وہ دکھائیں، یہ سافٹ ہے. اس میں بھی میں نے دیکھا ہے کچھ اسلامی بھائی ایسا بیگ لے آتے ہیں جو رسی ہوتی ہے نائلون کی، اور بیگ وزنی ہوتا ہے تو یہ رسی نشان ڈال دیتی ہے، وہ کندھے ہی دکھ جاتے ہیں. تو سافٹ والا لیں، بچوں کے بیگ ہوتے ہیں اگر بچے سے مل جائے اپنے تو اجازت لے کر لے لیں، ورنہ یہ کہ خرید لیں کوئی بات نہیں، یہ بہت کام دے گا آپ کو. خاص طور پہ جو منا عرفات پیدل جانا چاہتے ہیں، یاد ہے کوئی پیدل حج کرنے کی نیت کرنے والے؟ ارے ماشاءاللہ، جو نہیں جا رہے وہ بھی نیت کر لیں، جب جائیں گے پیدل جائیں گے انشاءاللہ. ارے واہ، ایک قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ہیں، پیدل حج کرنے والے کے تو مزے ہیں. تو ٹھیک ہے کئی کلو میٹر کا سفر ہے تو ہم تو جائی گناہ بخشوانے، تو پیدل لچ کرنے کے لیے تو یہ بیگ آپ کو بہت کام دے گا. بہرحال مزید تفصیل میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا. تو یہ تھی کچھ سامان کی احتیاطیں. ایک بڑی اہم احتیاط، تمام حاجی اپنے پاسپورٹ کی کاپی، اپنے پاسپورٹ کے اس پیج کی کاپی جس پر آپ کا حج کا ویزا لگا ہوا ہے، اپنے ٹکٹ کی کاپی، یہ تین کاپیاں کروا کر ایک کاپی اپنے ساتھ ایک بیگ میں رکھیں، ایک دوسرے بیگ میں رکھیں، اور ایک کاپی گھر چھوڑ جائیں، پاکستان میں اپنے گھر چھوڑ جائیں. خدا نہ خواستہ وہاں آپ سے پاسپورٹ ٹکٹ گم ہو گیا اور وہ بیگ بھی گم ہو گیا، تو اب آپ کے وطن میں وہ کاپی جو ہوگی وہ آپ ٹیلی فون کر کے اس کو منگوا سکتے ہیں. اور وہ اسلامی بھائی جو اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں، جو انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، جو سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں، ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو اسکین کر کے اپنے ای میل پر رکھ لیں یا اپنے موبائل میں بھی رکھ لیں. اب آپ کہیں بھی دنیا میں آپ اس کو پرنٹ آؤٹ نکال لیں گے. یہ تو ویسے بھی سفر کرنے والے کو اپنے پاسپورٹ اور اپنے ویزا اسکین کر کے اپنے ای میل پر رکھنے چاہیے دنیا میں کبھی بھی ضرورت پڑی. بلکہ میں تو مشورہ دوں گا، اپنے جو جو ڈاکیومنٹس ہیں، آپ کے سرٹیفکیٹس ہیں، آپ کے شناختی کارڈ ہیں، آپ کے ڈومیسائل ہیں، واٹ ایور یو ہیو، آپ اس کو ایک پورا فولڈر بنا کر کہیں بھی ای میل باکس پہ رکھ دیں. آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، کوئی آپ سے کوئی ڈاکیومنٹ آپ کا مانگتا ہے، آپ اپنی ای میل میں گئے پرنٹ نکال کر دے دیا، آپ کا مسئلہ آسان ہو گیا. بہرحال تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈاکیومنٹیشن کے حوالے سے ہو گئیں. اب چلتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں احرام باندھنا. یہاں میں ایک بات پہلے عرض کر دوں پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. احرام کے حوالے سے میں نے دیکھا ہے کہ حاجی بڑے کنفیوز ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں، احرام سے ڈرے نہیں. احرام تو اتنا مبارک لباس ہے، خوش نصیبوں کو پہننے کو ملتا ہے، اور احرام کے ساتھ فرینڈلی ہو جائیں. آپ نے اگر ٹینشن لے لی نا کہ میں احرام کیسے باندھوں گا، اچھا شہری حاجی کو سب سے بڑا پرابلم تیبند کا ہوتا ہے، اس سے تیبند بنتی نہیں ہے یا بنتی ہے تو سنبھلتی نہیں ہے. تو اگر اس کا بھی ایک طریقہ ہے، ابھی حج میں دیر ہے نا، اب یہیں احرام باندھنا شروع، آج آپ کو سکھایا جائے گا طریقہ، گھر میں احرام باندھ لیں. اور میرا تو مشورہ ہے کہ احرام باندھ کے 2-3 دن رہیں گھر میں، شام میں باندھ لیا، گھر آئے تو احرام باندھ لیا. احرام سے مراد تیبند باندھ لی، تیبند باندھ کے سو جائیں، صبح اٹھیں، اب سونا بھی آپ کو آ جائے گا، جاگنا بھی آ جائے گا، احرام پہن کے گھر میں چلنا بھی آ جائے گا، پردے وغیرہ کے معاملات آپ کے رہیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں آپ کو احرام بڑا ایزی لگے گا. اب زندگی میں پہلی بار احرام جا کر ایئرپورٹ پر ہی باندھا، اور جہاز میں بھی پہلی بار ہی بیٹھا، بیلٹ بھی پہلی بار جہاز کا لگایا، اب ساری چیزیں پہلی بار ہو رہی ہیں تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. اگر یہ ساری چیزیں آپ نے کی ہوئی ہوں گی تو آپ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوگا. احرام کو انجوائے کریں، احرام سے ٹینشن نہ لیں، احرام پہن کر مزہ ہی کچھ اور ہے. یہ تو وہ لباس ہے جس کو پہننے کا زندگی بھر جی چاہتا ہے، اور جب پہنتا ہے واللہ واللہ انسان ساری دنیا کے قیمتی لباس پہنے وہ ایک طرف، اور احرام پہنے جو اس کا مزہ ہے، جو اس کا لطف ہے، سارے لباس اتر گئے، اب فقط 2 چادریں ہیں. اللہ کی رضا کے لیے سب نے ایک ہی لباس پہنا. وہ شاعر لکھتے ہیں نا، یہ کون سر سے کفن لپیٹے،
یہ کون سر سے چل
احرام پہن کے ٹینشن میں نہیں بلکہ خوشی خوشی رہیں گے انشاءاللہ. آج انشاءاللہ طریقہ اچھی طرح سیکھ لیں. اب احرام باندھنا کب ہے یہ اہم بات ہے. یاد رہے کہ گھر سے اچھی طرح غسل کر کے احرام سے پہلے کے جو معاملات ہیں, بالوں وغیرہ کو صاف کر لیں, اچھی طرح جسم پر نہا لیں, ناخن وغیرہ صاف کر لیں, اور خوشبو بھی لگائیں. آپ اپنے جسم پر بھی خوشبو لگائیں, احرام پر بھی خوشبو لگا سکتے ہیں, کیونکہ ابھی آپ نے نیت نہیں کی ہے. ٹھیک ہے, یہ یاد رہے. نیت کرنے کے بعد خوشبو لگانا منع ہے, نیت سے پہلے آپ خوشبو لگا لیں. اور اب کئی لوگوں کی فلائٹس جو ہیں وہ وایا ہوتی ہیں, یعنی کراچی سے دبئی, پھر دبئی سے جدہ, کراچی سے دوحہ, دوحہ سے جدہ, یا دنیا میں جو مجھے سن رہے ہیں, اگر آپ کی فلائٹ وایا ہے, کسی اور ملک سے ہو کر ہے, تو اب آپ نے احرام وہاں باندھنا بہتر ہے جہاں سے جدہ کی فلائٹ ہے. جب جدہ کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ جا رہے ہیں وہاں احرام باندھ لیں, مگر نیت نہ کریں. دو رکعت نفل وغیرہ مکروہ وقت نہیں ہے تو وہ ادا کر لیجئے, لیکن نیت کرنی ہے. اور جو لبیک پڑھنا ہے وہ آپ نے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جب پڑھنا ہے کہ جب آپ کا جہاز جدہ شریف کے لیے روانہ ہو جائے. یہاں تو اتنی لا علمی ہے, ہمارے حج و عمرہ کی مجلس کے اسلامی بھائی بتاتے ہیں کہ مدینہ منورہ جا رہے ہیں, ڈائریکٹ کراچی سے مدینہ منورہ فلائٹ ہے اور احرام باندھ کے آ گئے حاجی. ان کو بتایا کہ آپ تو مدینہ پاک جا رہے ہیں, تو ان کو یہ نہیں پتا, ان کو پتا ہے حج پہ جانا ہے تو احرام باندھ کے جانا ہے. اچھا, حج کی تین قسمیں ہیں, آج اس کو پہلے یاد کر لیں. حج افراد, میں کہتا ہوں تو دہرائیے, حج افراد, حج قران, حج تمتو. حج افراد, حج قران, حج تمتو. حج افراد, حج قران, حج تمتو. اچھا, اب ہم نے احرام کون سا باندھ رہا ہے, حج پر جانے سے پہلے احرام کون سا باندھ رہا ہے. حاجی سے پوچھے کون سا احرام باندھا ہے, حج کا احرام باندھا ہے. اب یہاں بڑی کنفیوژن ہے, سمجھیے گا. حج قران جو ہے افضل ہے, لیکن اس میں حج اور عمرے دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا جاتا ہے, اور یہ احرام اترتا نہیں. یعنی اگر بندہ یہاں سے نیت کر کے چلا گیا حج قران کی, تو اب عمرہ تو کرے گا, احرام نہیں اترے گا, احرام کی پابندیاں برقرار. حج کے بعد وہ احرام اترے گا, تو حج قران اس کا نام ہے. یعنی اب احرام پہننے والا کس کی نیت کرے گا, عمرے اور حج دونوں کی. ٹھیک ہو گیا. حج افراد یہ مکہ اور جدہ والے کرتے ہیں, لیکن ہم بھی کر سکتے ہیں, مگر حج افراد میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے. اب کوئی پاکستان سے جانے والا سوچے میں نے حج افراد کرنا ہے, ہندوستان سے جانے والا سوچے, یو کے سے جانے والا سوچے, تو وہ ڈائریکٹ احرام باندھے گا حج کا, اور یہ احرام اس کا باقی رہے گا, حج کر کے وہ کھلے گا. یہ ہو گیا حج کا احرام. اور تیسرا احرام ہوتا ہے حج تمتو کے لیے جو جاتا ہے, وہ باندھتا ہے عمرے کا احرام, حج کا نہیں باندھتا, کیونکہ اس نے ابھی جا کر وہاں عمرہ کرنا ہے, عمرہ کر کے احرام اتار دینا ہے, حج کے دنوں تک انتظار کرنا ہے, اور پھر حج سے پہلے دوبارہ حج کا احرام باندھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کو تمتو کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ یہ ایک آسانی ہے کہ عمرہ کر کے فارغ ہو گئے, پھر کپڑوں میں آ جائیں اور اب انتظار کریں حج کے دنوں کا. حج کے دن قریب آ گئے, جب 7 ذوالحجہ یا 8 کو جب آپ نے احرام باندھنا ہے, اب آپ حج کا احرام باندھیں گے. تو اب میں آپ سے سوال کروں گا, آپ نے جواب دینا ہے. اگر کسی نے حج کا احرام باندھا جاتے ہوئے, وہ کون سا حج کرے گا, کون سا کرے گا, حج افراد, کون سا کرے گا, کیونکہ حج کا احرام ہے. اگر کسی نے حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھا, وہ کون سا احرام ہو جائے گا, وہ حج قران کا ہو جائے گا. اگر کسی نے عمرے کا احرام باندھا, وہ کون سا حج کرنے جا رہا ہے. جی جناب, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کون سا احرام باندھ رہے ہیں. حاجی ہمیں جہاز میں ملے, ہم نے پوچھا بھائی آپ نے کون سا احرام باندھا ہے, حج کا باندھا ہے. اب حج میں 20 دن باقی ہیں, ان کو کون سمجھائے کہ آپ نے تو تمتو کرنا تھا, آپ نے حج کا احرام باندھ لیا. تو ہمیں یہ سیکھنا, یہ لا علمی ہے نا. اگر لاکھوں روپے ہم خرچ کر رہے ہیں 40 دن کے لیے جا رہے ہیں, تو کچھ کتابوں کا مطالعہ کر لیتے, کچھ علماء کے پاس جا کر یہ سیکھ لیا جائے کہ ہم نے احرام کون سا باندھنا ہے. تو احرام جو یہاں سے حاجی شروع میں جا رہے ہیں اور حج میں 15-20 دن بھی باقی ہیں, تو ان کے لیے یہی مشورہ ہے کہ وہ حج تمتو ہی کریں, عمرے کا احرام باندھ کے جائیں. ہاں, جو آخری فلائٹ سے جا رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ حج قران کی برکتیں حاصل کی جائیں, تو اب وہ حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھیں گے. لیکن اس میں بھی مشورہ یہ ہے کہ جو پہلا حج کر رہا ہے, یا پہلی بار حرمین طیبین جا رہا ہے تو وہ بھی حج تمتو کرے، کیونکہ حج احرام کی پابندیاں جو ہیں وہ ہر اسلامی بھائی پہلی باری میں 5-7-8 دن تک ادا کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ آئیے وقت ہوا ہے، چلتے ہیں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں، دیکھتے ہیں کہ احرام کیسے باندھنا ہے۔ انشاءاللہ امیر اہل سنت ہمیں سکھائیں گے، اسکرین پر آپ دیکھیں گے، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دکھایا جائے گا، پھر انشاءاللہ احرام کے بارے میں مزید کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ صلوا علی الحبیب۔
تو باندھنے کے کئی طریقے ہیں، اس میں ایک طریقہ عرض کرتا ہوں جو میں نے زیادہ موافق پایا۔ اب یہ پورا اس طرح کھینچ لیں اور یہاں اس کی گرفت کر لیں اور یہ اوپر کی طرف سے اس کو سیٹ کریں، نیچے کی طرف سے نہیں، پیٹ کی طرف سے، اور یہ لٹھے کا ہو، تولیے کا بہت گٹھا ہو جائے گا۔ لٹھے کا ہوگا تو آسان ہوگا، لیکن لٹھا وہ ہو کہ جو موٹا ہو، اگر پتلا ہوا پسینے سے یا پانی سے یا ویسے ہی رانے وغیرہ چمکیں گی، تو اگر نماز میں قدرے مانے ستر چمکتا رہا تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ اور اس طرح کا کپڑا کہ جس سے ستر چمکے، یہ دوسروں کے سامنے پہننا بھی گناہ ہے۔ یہ ہو گیا اس طرح، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ، اب اس میں بیلٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، پھر عادت پڑ جائے گی، شروع میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے۔ ایک سادہ کپڑا اور یہ اوپر تولیہ تو وزنی ہوتا ہے، ورنہ ہوا سے یہ بار بار اترتا رہے گا، نماز میں اترتا رہتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ذرا کم اترے گا نماز میں، ہوا سے بھی کم اڑے گا نسبتاً، یعنی اس طرح ملتا نہیں ہے، ایک تولیہ ایک اور ایک یہ، تو دو لینے ہوں گے آپ کو، ضرورت تو پڑتی ہے، دو لینے بھی چاہیے تاکہ پاکی ناپاکی ہو گئی تو تبدیل کر سکے۔ ایک تولیہ کا ایک لٹھے کا، تو دونوں کے ایک ایک یعنی ٹکڑا جو ہے پیر بنا لیں گے۔ ہاں اچھا، ضرورتاً بیلٹ بھی باندھ سکتے ہیں، یہ نائلون کا یا چمڑے کا مضبوط ہوتا ہے، یہ نائلون کا ہے، اور یہ جیب والا، یہ برسوں تک ساتھ دے سکتا ہے۔
لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔
یہ کیسے چلیں گے؟
یہ کون سر سے کپڑا لپیٹے چلا ہے الفاظ کے راستے پر، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، یہ کون سی
حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بابا نے جس طرح ہمیں سکھایا ہے، اب غور سے آپ ایک بار اور دیکھ لیجئے۔ دیکھیں بہت ایزی ہے، صرف تہبند والا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر مسئلہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ لٹھے کا ہوگا جس طرح ابھی بابا نے بھی سمجھایا۔ اب بہت سارے اسلامی بھائی حاجی جو ہیں اس کو تولیے کی طرح باندھ لیتے ہیں، اس طرح باندھ لیتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح باندھیں گے تو یہ آپ کو پیک کر دے گا، اب آپ کو چلنے میں تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے، زیادہ دیر تک آپ اس کو نہیں چلا سکیں گے اور اس کو کھلنے کا بھی اندیشہ رہے گا۔ تو اب آپ نے احرام باندھنا کس طرح ہے یہ آپ سمجھ لیجیے انشاءاللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں یہ دو کنارے جو ہیں اس کو آپ آپس میں ملا لیجئے، اور یہ والا جو پہلا والا کنارہ ہے اس کو تھوڑا سا چند انچ بڑا رکھ لیں، سمپل، اور اس کے اوپر یہاں دیکھ لیں کہ کسی قسم کا کوئی بل نہ ہو، سارے بل وغیرہ کھول دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس پہ کسی قسم کا کوئی بل نہ ہو، یہ دیکھ لیں، اور پورا اسٹریٹ ہونا چاہیے, اور یہ والا جو پلہ ہے اس کو تھوڑا سا 4-6 inches بڑا کر لیں, یعنی اس طرف زیادہ کر لیں. اب اس کو پکڑ کر جتنا ٹائٹ کرنا ہے آپ نے اپنی پیٹ کے ساتھ ٹائٹ کر لیں. اب ان دونوں کو ملا لیں واپس, ادھر لے آئے آپ, پھر ان دونوں کو ادھر لے آئے. اب سمپلی آپ کو جتنا ٹائٹ کرنا ہے, ایک دے دیں, دو بل دے دیں, تین دے دیں. اب آپ کو کسی بیلٹ کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اس بل دینے کی وجہ سے جو ہم نے اس کو کراس کیا, اب یہ ایک کے بعد ایک پرت بن گئی. آپ دیکھ رہے ہیں, اگر یہ ہوا سے اڑا تو آپ کا بدن نہیں دکھے گا, یہ ہوا سے اڑا پھر بھی آپ کا بدن نہیں دکھے گا. یہ آپ کے بدن کی بھی حفاظت, ستر کی بھی حفاظت کرے گا, آپ کو بیلٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور اب چونکہ اتنے سارے طے ہیں تو اب آپ کو چلنے میں بھی کہیں رکاوٹ نہیں ہوگی, یعنی یہ کہیں پھنسنا بھی نہیں ہے, بیلٹ کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے. اچھا, اب یہ احرام باندھا ہے, اب اس پہ بیٹھیں پھر بھی نہیں کھلے گا, کھڑے ہو جائیں پھر بھی نہیں کھلے گا, آپ کو بہت سہولت رہے گی. ایک بار پھر باندھ کر دکھاتا ہوں. اس کی خودارہ جہاز میں پریکٹس نہیں کرنا, ورنہ مشکل ہو جانی ہے. آپ نے گھر میں پریکٹس کرنی ہے, 2-3-12 times کر لیں پریکٹس, کوئی بات نہیں. انشاءاللہ تصور مکے میں, مکہ شریف میں, تصور سفر میں آپ اس کی پریکٹس کریں دوبارہ. آپ نے یہ دونوں کو پہلے ملایا, اس کو ٹائٹ کیا, اب ان دونوں کو پھر ملا لیں. ایک بار یہاں لے آئیں, پھر اس کو یہاں لے آئیں, اب یہ برابر ہو گیا. اب اس کو تہہ دیں جتنا آپ نے تہہ دینا ہے. آپ کو لگ رہا ہے اور ٹائٹ کرنا ہے, ایک بار اور بل دے دیں. یعنی اب آپ کو بیلٹ کی بھی ضرورت نہیں, یقین کریں پورا عمرہ آپ بغیر بیلٹ کے کر سکتے ہیں, لیکن بیلٹ بھی ہونا چاہیے. اور وہ بیلٹ بھی جس طرح باپا نے دکھایا, میں عرض کر دوں, اچھا بیلٹ لے لیں. اس میں بھی کمزور بیلٹ لا لیں, کیونکہ بعض اوقات اگر آپ اس میں کمزور بیلٹ لیں گے, آپ کا پاسپورٹ یا آپ کے قیمتی چیزیں, موبائل وغیرہ اس میں ہوگا, اور یہ بیلٹ ہی ٹوٹ کر گر گیا اور آپ کو پتا بھی نہ چلا, تو اچھا بیلٹ ہو. اس طرح کے بیلٹ مل جاتے ہیں, آپ کا موبائل فون, آپ کی کچھ رقم, آپ کے کچھ ضروری کاغذات, ہوٹل کا کارڈ وغیرہ, یہ اس میں آپ رکھ لیں گے تو آپ آسانی سے رہیں گے. یہ ہو گیا احرام کا بیلٹ. اور اب آ جائیں تولیے کا. آپ کو جس طرح کہا گیا تھا کہ اوپر تولیہ ہونا چاہیے, اب اس میں تولیہ تھوڑا سا بڑا ہو تو آپ اس کو یہاں لائیں. اس کی سائز چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ والا حصہ ادھر تک آ جائے. آپ کے پہننے کے بعد اگر یہ والا حصہ ادھر تک آ گیا, دوسرا کنارا, اب سمجھ لیں یہ آپ کے لیے سائز بہتر ہے, ورنہ بعض اوقات پیچھے ہی ختم ہو جاتا ہے. اب جب پیچھے احرام ختم ہو جائے گا تو جب بھی رکوع کریں گے یہ نیچے آ جائے گا, ٹھیک ہے. اب اگر آپ کا احرام اتنا بڑا ہے کہ وہ یہاں سے گھوم کر یہاں تک آ گیا, ٹھیک ہے, اور اب آپ نے اس کو یہاں اٹکا دیا, اب آپ رکوع کریں, کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کا احرام بچے گا. اچھا, احرام میں ایک اور بات سیکھنی ہے کہ احرام پہن کر ہم جب نماز پڑھتے ہیں, ہمارے کئی اسلام پہ نماز پڑھیں گے, اللہ اکبر, اب سارا پیٹ اور سینہ جو ہے یہ سب کھل گیا. حالانکہ یہ درست نہیں ہے, نماز میں نہیں ہونا چاہیے. اب اس کا طریقہ کیا ہے یہ سیکھ لیجئے. احرام میں آپ نے جب احرام پہنا ہوا ہے, آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے, ہاتھ تھوڑا سا باہر لے جائیں گے, اللہ اکبر, آپ کا یہ احرام وہیں کا وہیں. دوبارہ دیکھ لیں, آپ نے ہاتھ تھوڑا سا باہر کرنا ہے, اللہ اکبر, تو آپ کا یہ سینہ اور پیٹ جو یہ نہیں کھلے گا اور آپ سکون کے ساتھ اپنی نماز ادا کر سکیں گے. اچھا, اب احرام پہننے کی جو نیت کرنی تھی بات ہوئی, کہ آپ نے نیت کرنی ہے کہ جب آپ کا جہاز سوئے جدہ روانہ ہو جائے, آخری ڈیسٹینیشن, آخری جو یوں سمجھ لیں منزل ہے وہ جدہ ہے, اب جہاز اڑ جائے اور سٹیبل ہو جائے, یعنی جہاز میں آپ نے, آپ جو سفر کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جہاز جب ہموار ہو جاتا ہے تو بیلٹ وغیرہ کھلوانے کا سائن آن ہو جاتا ہے, اب آپ نیت کر لیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ بعض اوقات ہم جہاز میں ایئرپورٹ پر نیت کر کے چلے گئے, جہاز ہی 6 hours لیٹ ہو گیا, تو اب جہاز جب 6 hours لیٹ ہو گیا تو آپ کا احرام جاری ہے. تو نیت بندہ جب کرے جب جہاز اڑ جائے, ہموار ہو جائے, اب آپ جہاز میں نیت کر لیں, رفیق الحرمین آپ کے ساتھ ہوگی. مگر یاد رہے نیت کون سی کرنی ہے یہ پتا ہونا چاہیے. آپ نے عمرے کی کرنی ہے, اگر حج تمتع کرنا ہے, حج قران کرنا ہے, تو عمرے اور حج دونوں کی نیت کرنی ہے. اچھا, ایک اور غلطی لوگ یہ کرتے ہیں, ہم نے دیکھا حاجی کہ وہ احرام پہن کر سارا سفر سیدھا کاندھا کھلا رکھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں پورے سفر میں کاندھا کھلا رکھنا ہے, ایسا نہیں ہے. آپ نے اپنا کاندھا چھپا ہی رکھنا ہے, صرف طواف کے دوران آپ نے اپنا کاندھا جو ہے وہ کھلا رکھنا ہے, اس کو استباء کہا جاتا ہے. طواف کے 7 chapters میں سیدھا کاندھا کھلا رہے گا, اس کے علاوہ کاندھا کہیں نہیں کھولنا. اب چلتے ہیں پھر امیر اہل سنت کی بارگاہ میں, اور باپا سے انشاءاللہ سیکھتے ہیں کعبے کا تعارف,
کعبہ شریف کا دیدار کریں گے, اور کعبہ شریف کی جو سات چیزیں ہیں یعنی جو رکن ہیں, جو کعبہ کا حجر اسود ہے, میزاب رحمت ہے, آئیے دیدار کعبہ امیر اہل سنت کے ساتھ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ باب الکعبہ یعنی کعبہ شریف کا دروازہ, یہ سونے کا بنا ہوا ہے اور زمین سے کچھ بلند ہے, عام آدمی اس میں چڑھ نہیں سکتا جب تک کوئی سیڑھی وغیرہ نہ لگائی جائے. یہ باب الکعبہ ہے نا, اور یہ حجر اسود یہ دیکھیے نظر آ رہا ہے. ان دونوں کے بیچ میں یہ جو دیوار ہے یہ ملتزم کہلاتی ہے. سات پھیرے کرنے کے بعد ملتزم سے لپٹ کر دعا مانگی جاتی ہے, یہ قبولیت کا مقام ہے. کعبۃ اللہ شریف کے چار کونے, ایک تو رکن اسود کہلاتا ہے, ایک یہ رکن عراقی یعنی یہ اس طرف عراق شریف ہے, بغداد شریف ہے, کربلا شریف ہے, نجف اشرف شریف ہے, بصرہ شریف ہے, یہ سب اس طرف ہے. اب آ گیا رکن عراقی کے بعد رکن شامی. رکن شامی یہ ملک شام کی طرف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے لیے برکت کی دعا فرمائی ہے, اللہم بارک لنا فی شامنا, اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں برکت عطا فرما. یہ ملک شام ہے, اس میں غالباً انبیاء علیہ السلام کے بھی مزار آتے ہیں, صحابہ کرام کے بھی مزار آتے ہیں, بہت ہی یہ پیارا ملک ہے. اب یہ آ گیا رکن یمانی, اس کی سیدھ میں یمن شریف ہے, یہ بھی بہت پیارا ملک ہے, اور اس کے لیے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حدیث شریف میں دعا فرمائی, اللہم بارک لنا فی یمننا, اے اللہ ہمارے لیے ہمارے یمن میں برکت فرما. ملتزم کے عین پیچھے کی دیوار جو ہے اس کا نام مستجار ہے. یہ دیوار جو ہے نا یہ مستجاب, اعلی حضرت نے اس کا نام رکھا ہے, کیونکہ یہاں ہر وقت 70,000 فرشتے دعا کرنے والوں کی دعا پر آمین کہنے کے لیے حاضر رہتے ہیں. اب اس مستجاب کی طرف یہ بیچوں بیچ جو حصہ ہے نا, اس کی بالکل سیدھ میں میزاب رحمت سونے کا پرنال ہے. یہ کعبۃ اللہ شریف کی شبیہ آپ کے سامنے ہے, اور یہ جو گول دائرہ ہے یہ چاندی کا خول ہے, اور اس کے بیچوں بیچ جو ہے وہ کالے رنگ کا پتھر ہے, اس کو حجر اسود کہتے ہیں. حجر اسود کے معنی کالا پتھر. یہ جنت سے تشریف لایا تھا, تو حاجیوں کو اس کا استلام کرنا ہوتا ہے. یہ وہ خوش نصیب جنتی پتھر ہے جس کو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یقیناً چوما ہے, اپنے مبارک ہونٹ اس کو لگائیں, ایسا خوش نصیب پتھر ہے. تو طواف میں پھیرے سات ہوتے ہیں, اور استلام حجر یہ آٹھ ہوتے ہیں. شروع میں استلام حجر ہر پھیرے میں کیا جاتا ہے, اور سات پھیرے مکمل کرنے کے بعد آٹھویں بار کیا جاتا ہے. یہ جو گنبد آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت سا, اس میں وہ پتھر مبارک ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا والے الصلاۃ والسلام نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی تھی. ضرورت نہیں, یہ اونچا بھی ہو جاتا تھا, نیچے بھی ہو جاتا تھا. اور جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پتھر پر جلوہ گر ہوئے تو اس میں آپ کے مبارک قدم ان کے نشانات بن گئے. پھر عاشقوں نے کسی دور میں قدم مبارک کے نشانات پر سونے کی چادر چڑھا دیے. تو یہ مقام ابراہیم, یہ پتھر مبارک, یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, سبحان اللہ, اس کو قرآن کریم میں مقام ابراہیم کہا گیا, اور اس کے لیے حکم دیا گیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ. مصلی مانے نماز کی جگہ, یہ نماز کی جگہ بنائی گئی. طواف کرنے والوں کو یہاں آ کر دو رکعت نماز طواف پڑھنی ہوتی ہے. افضل ترین جگہ تو یہ ہے کہ اس کے قریب پڑھے, لیکن پورے حرم میں جہاں بھی چاہے موقع ملے پڑھ سکتا ہے. یہ دیکھیے اس وقت یہاں سنہری جالیوں کا ماڈل ہے, ایک نقشہ بنا ہوا ہے. یہ باب السلام سے آنے والوں کے لیے یہ پہلے بڑا سوراخ آتا ہے, دائرہ گول اسی طرح کا سوراخ ہے. تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں سلام عرض کرنا ہے, اور اس کو مواجہ شریف سمجھتے ہیں, یہاں سرکار کا چہرہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہاں چہرہ انور یہاں نہیں ہے. بزرگوں نے جو لکھا ہے وہ بھی عرض کروں میں, یوں تو سلام یہاں سے بھی عرض کریں تو پہنچتا ہے, جب وہاں پہنچے تو صحیح چہرہ انور کے سامنے ہے نا. تو یہاں سلام عرض کرنے کے بجائے یہاں آئیں گے نا تو یہ جالی مبارک کا دروازہ ہے, باقاعدہ اس میں تالا شریف بھی لگا ہوا ہے, اور دروازے مبارک ہے کہ اس طرف چاندی کا ایک اینگل نما بنا ہوا ہے جس کو چاندی کا کیل لکھا اعلی حضرت نے. تو یہ جو کیل ہے نا یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ یوں کر کے اشارہ دیا ہوا ہے کہ یہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرے انور ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی نے جذب القلوب میں اسی جگہ کو مواجہ شریف قرار دیا, چہرے انور یہاں ہے, اور اعلیٰ حضرت نے بھی انوار البشارہ میں اسی جگہ کو لکھا کہ چہرے انور اس طرف ہے. تو یہاں نہیں بلکہ آپ کو یہاں آ کر چہرے انور کی طرف رخ کر کے منہ کر کے کھڑا ہونا ہے, اور دو گز دور, ہاتھ نہیں لگانا ہے, چومنا نہیں ہے, بلکہ اندازن چار ہاتھ یعنی دو گز دور رہ کر آپ کو حاضری دینی ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ. باپا نے کعبہ شریف کی بھی مختلف جہتوں کا تعارف فرمایا, اور مواجہ شریف میں عین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مواجہ شریف کہاں ہے سنہری جالیوں پر, وہ بھی ہماری رہنمائی فرمائی. انشاءاللہ مزید بھی رہنمائی لیتے رہیں گے. اب ہم جہاز تک پہنچ چکے ہیں, ٹھیک ہے جناب. اب جہاز میں بڑی پیاری دعا امیر اہل سنت نے ہمیں رفیق الحرمین میں عطا فرما دی. رفیق الحرمین کے آخری صفحے پر یہ دعا موجود ہے, آپ اس دعا کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ دعا اگر کوئی شخص ہوائی جہاز میں اول آخر سوار ہو کر اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ دعا پڑھ لے تو انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگا کرتے تھے. یہ دعا تیاری کے لیے مخصوص نہیں ہے, چونکہ اس دعا میں بلندی سے گرنے اور جلنے سے بھی پناہ مانگی گئی ہے, اور ہوائی سفر میں یہ دونوں خطرات موجود ہوتے ہیں. لہٰذا امید ہے کہ اسے پڑھنے کی برکت سے ہوائی جہاز حادثے سے بچا رہے گا, حادثے سے محفوظ رہے گا. تو یہ دعا ہمیشہ پڑھ لینی چاہیے, اور اس سفر میں تو آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ لیا جائے. اب بات یہ ہے کہ سفر شروع ہو چکا ہے, ہوائی جہاز میں ایک اور پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات کھانے کے ساتھ ایک ٹشو پیپر دیا جاتا ہے جس کو پرفیومڈ ٹشو کہتے ہیں, وہ ٹشو پیپر معطر ہوتا ہے پرفیوم کے ساتھ. تو آپ نے اگر اب احرام کی نیت کر لی ہے تو آپ نے وہ اول تو وہ ٹشو پیپر لینا ہی نہیں ہے, اگر وہ آ بھی گیا تو اس کو کھولے نہ, ورنہ ٹھیک ٹھاک خوشبو ہوتی ہے, کہیں ایسا نہ ہو اتنی خوشبو لگ جائے کہ آپ پر دم یا کوئی جرمانے کی صورت بن جائے. تو اب آپ جدہ شریف پہنچ گئے, جدہ شریف میں بھی جس طرح میں نے عرض کیا کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں تھا چھوڑنا, وہاں وقت لگتا ہے, رش بہت ہوتا ہے, امیگریشن میں ٹائم لگے گا, معلم کی بس آنے میں وقت لگے گا. بہرحال آپ مکہ پاک پہنچ جائیں گے, مکہ پاک پہنچ کر جلدی نہ مچائیں. وہی بات ہے جس حاجی کو احرام مشکل لگ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے جاتے ہی عمرہ کرنا ہے, جاتے ہی میں نے جناب یہ احرام اتارنا ہے. اب آپ خود سوچیں, آپ 6 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ کے لیے نکلے گھر سے, 4-5 گھنٹے کی آپ نے فلائٹ لی, پھر 6-7-8 گھنٹے بعد مکہ پاک پہنچے ہیں, کل ملا کر 18-20 گھنٹے آپ کو سفر میں ہو چکے ہیں, تھکن کا عالم کیا ہوگا. اگر اس عالم میں آپ کعبہ مشرفہ کے سامنے چلے گئے, آپ کی رقت, جو آپ نے سوچا تھا کہ میں کعبے کو دیکھ کر یہ مانگوں گا, یوں روؤں گا, یوں اپنے رب کو راضی کروں گا, وہ تو سب رہ جائے گا. آپ کو تو طواف میں نیند آنے لگ جائے گی, صحیح میں تو اونگیں آ رہی ہوں گی. تو جلدی کس بات کی ہے, ٹینشن کیا ہے؟ آپ اپنے کمرے میں جائیں جہاں آپ کو رہائش دی گئی ہے, سو جائیں, بھوک لگی ہے کھانا کھا لیں, اچھی طرح نیند کر لیں, اور اب تازہ دم ہو کر اب کعبہ مشرفہ کی طرف جائیں تو آپ بڑی باذوق حاضری دیں گے, بڑی رونق والا آپ کا طواف ہوگا, آپ کو مزہ آئے گا عمرہ کرنے میں. جلدی نہ کریں, ایک بات. اب اگر احرام میں سونے کی عادت ہوگی تو ہو جائے گا, ورنہ ٹینشن میں آپ رہیں گے. دوسری بات یہ, ایک بہت بڑی غلطی حاجی یہ کرتے ہیں کہ اب کعبہ دیکھنے کا شوق, مکہ پاک حرم شریف جانے کا شوق سب کو ہوتا ہے, جلدی جلدی بس تیار ہوئے پہنچ گئے. اب مکہ پاک کا جو حرم ہے نا, مطاف جو ہے وہ گول ہے, اور ہر طرف دروازے ہیں. اب اگر آپ ایک دروازے سے داخل ہوئے, باہر نکلتے وقت آپ نے ایک عمارت بھی دیکھ لی کہ یہ والی عمارت ہے یا یہ والا پلر ہے جہاں میں باہر نکلوں گا تو یوں میرے ہوٹل کا راستہ آ جائے گا, اب داخل ایک دروازے سے ہوئے, باہر دوسرے دروازے سے نکل گئے, اب جب آپ باہر نکلیں گے آپ کے لیے دنیا ہی دوسری ہوگی, وہ بلڈنگ کدھر گئی جو میں چھوڑ کے گیا تھا. ایسے روتے ہوئے لوگ ملیں کہ بھائی ہمارا گھر ادھر تھا, پتہ نہیں کدھر چلا گیا. اب ان کو سمجھاتے ہیں گھر کہیں نہیں گیا, آپ کسی اور دروازے سے باہر آ گئے. تو خدا را پہلے تو اپنے ہوٹل کا کارڈ لے لیں, ضروری ہے جس ہوٹل میں آپ ٹھہرے پہلے کارڈ لے لیں, اور جتنے حاجی ہیں سب ایک ایک کارڈ لے لیں, جتنے بزرگ ہیں, بچے اگر ساتھ ہیں, اسلامی بہنیں, سب کو ایک ایک کارڈ دے دیں. اگر آپ آگے پیچھے ہوگے تو یہ کارڈ ہوگا جو آپ کو ہوٹل تک پہنچائے گا, ورنہ دن نکل جائے گا پورا, آپ اپنے ہوٹل تک نہیں پہنچ سکیں گے. پھر جس دروازے سے حرم پاک میں داخل ہو رہے ہیں اس دروازے کا نمبر اور اس دروازے کا نام نوٹ کریں کہ میں کس دروازے سے داخل ہو رہا ہوں، تاکہ اندر کسی سے پوچھ سکیں کہ یہ والا دروازہ کہاں ہے، اس کے بغیر باہر نہ نکلیں۔ اگر کسی اور سے باہر آ گئے تو دنیا ہی دوسری نظر آئے گی آپ، اور ایسے کئی لوگ ہمیں ملتے ہیں جو بےچارے پھر بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ پہنچے کعبہ مشرفہ کے سامنے، یہ وہ وقت ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، وہی کعبہ جس کو تصویروں میں دیکھا تھا، وہ کعبہ جس کو تصویروں میں چوما تھا، اب وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، احرام میں آپ احرام کی نیت کر لی نا، اس کے بعد سے لے کر طواف کے شروع کرنے سے پہلے تک، استلام کرنے سے پہلے تک آپ کا یہ سارا وقت زیادہ سے زیادہ لبیک میں گزاریں۔ لبیک پڑھنی کیسے ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔
پیارے حاجیوں، یاد رہے کہ احرام کی نیت کرنے کے بعد کم از کم تین ایک بار لبیک کہنا لازمی ہے، اور تین بار کہنا افضل ہے۔ جیسے ہی آپ نیت کریں گے، میں نیت ابھی نہیں پڑھ کر سنا رہا، رفیق الحرمین میں سب موجود ہے، ظاہر یہ مختصر حج کا طریقے کا اہتمام ہے، دو ڈھائی تین گھنٹے میں پورا حج سمجھانا، تو مجھے بہت چیزیں چھوڑ کر آگے چلنا پڑ رہا ہے۔ آپ کو رفیق الحرمین تو ہر قدم پر ساتھ رکھنی ہوگی اور پوری پڑھنی ہوگی، میں ضروری چیزوں میں سے کچھ کچھ چیزیں بیان کرتا جا رہا ہوں۔ تو اب لبیک پڑھتے جائیں، اور لبیک اگر اس کا معنی سمجھ کر پڑھیں گے، اس کی جو میننگز ہیں وہ یاد رکھیں گے۔ دیکھیں، ہم نے اسکولوں میں بھی دیکھا، مدرسوں میں بھی دیکھا، جب کسی کا نام پکارا جاتا ہے وہ کہتے ہیں لبیک، یعنی آپ اپنی حاضری لگا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کیا کہہ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لك والملك، بے شک تمام خوبیاں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں اور تیرا ہی ملک بھی، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اب ان توجہ کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ میں حاضری لگا رہا ہوں، میں لبیک کہہ رہا ہوں، یہ خوف بھی رہے کہ میری لبیک قبول بھی ہو رہی ہے نہیں، یہ گناہگار اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے، حاضری لگا رہا ہے، یہ حاضری مانی جا رہی ہے نہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے احرام پہنا، آپ کا رنگ زرد ہو گیا، لوگوں نے کہا لبیک پڑھیے، حضور نیت کے بعد لبیک ضروری ہے۔ آپ لبیک پڑھتے اور لبیک پوری کیے بغیر روتے روتے گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، دوبارہ ہوش آیا، لوگوں نے کہا حضور لبیک پڑھیے، آپ فرماتے مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے میں لبیک کہوں اور کہیں سامنے سے لا لبیک نہ کہہ دیا جائے۔ تو ہمیں ہر وقت یہ خوف بھی رہے، ڈر بھی رہے، گناہ بھی یاد آتے رہیں اور حاضری بھی لگاتا رہے۔ آئیے بن تصورات میں اس ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار پھر لبیک پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔
پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، احرام میں جو باتیں حرام ہیں وہ توجہ سے سن لیجئے۔ اسلامی بھائی سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے احرام میں، یہ بھی یاد رہے کہ مرد فقط یہ دو چادریں پہنیں گے۔ ابھی تو چونکہ تربیت ہو رہی ہے، میں نے اصلی احرام نہیں پہنا، امامہ ٹوپی بھی کچھ نہیں ہوگا، اور جسم پر کوئی بھی لباس نہیں ہوگا، کوئی انڈر گارمنٹ بھی نہیں ہوگا، صرف یہ چادر اور یہ اوپر کا احرام، جو دو چادریں وہ ہوں گی،
ٹھیک ہے. اچھا, سر پر ٹوپی امامہ رومال وغیرہ باندھنا یہ بھی حرام. مرد کا سر پر کپڑے کی گٹھڑی اٹھانا یہ بھی درست نہیں. اسلامی بہنیں سر پر چادر اوڑھیں گی اور انہیں سر پر کپڑے کی گٹھڑی اٹھانا منع نہیں. نمبر چار, مرد کا دستانے پہننا یہ بھی حرام ہے. اسلامی بہنوں کو یہ منع نہیں ہے. اسلامی بھائی ایسے موزے یا جوتے نہیں پہن سکتے جو وسط قدم یعنی قدم کے بیچ کے ابھار کو چھپائیں. یعنی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دو پٹی کے چپل پہنے, جو ہمارا پیر ہوتا ہے اس کے جو بیچ کی جو ابھار ہے اس کو ہم نہیں چھپا سکتے, نہ تو موزوں کے ذریعے اور نہ کسی جوتے کے ذریعے. تو اس لیے سینڈل وغیرہ بھی نہ پہنے, شوز بھی نہ پہنے, احرام کی حالت میں دو پٹی کے چپل پہننے ہوں گے. جسم لباس یا بالوں وغیرہ پر خوشبو لگانا یہ احرام میں حرام ہے. احرام سے پہلے لگا لیں اس کے بعد نہیں. یا ایک احتیاط اور بتاتا چلوں, کچھ اسلام بھائی غلطی یہ کرتے ہیں, بلکہ دارالافتاء کے اسلام بھائی موجود ہیں. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ 80% جرمانے خوشبو کی وجہ سے ہوتے ہیں تو شاید یہ غلط نہیں ہو. کسی نہ کسی وجہ سے خوشبو لگا کے لیتے ہیں حاجی, یا لگ جاتی ہے. تو احتیاط یہ کرنی ہے, خوشبو لگائی آپ نے احرام کی نیت سے پہلے, اب اس خوشبو کو بیلٹ میں رکھ لیتے ہیں کچھ حاجی. اب آپ نے بیلٹ میں رکھ لی وہ لیک ہو جائے گی, آپ کا ہاتھ کسی وجہ سے آپ نے بیلٹ میں ڈالا وہ لگ جائے گی. تو آپ نے اس سے اپنے آپ کو خوشبو سے دور رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اب عطر وغیرہ لگا لیا نا, نیت نہیں کی, اب اس عطر کو اچھی طرح پیک کر کے, کیونکہ مدینہ منورہ کے لیے بھی عطر لے کر جانے, ہینڈ بیگ میں بھی نہ ڈالیں, بڑے والے بیگ میں ڈال دیں اور اس کو پیک کر دیں. اب احرام میں ادھر ہاتھ ہی نہیں ڈالنا پڑے, ایسی جگہ ڈال دیں تو انشاءاللہ امید ہے آپ کی بچت کی اچھی صورت ہو جائے گی. اب خالص خوشبو, مثلاً الائچی, لونگ, دار چینی, زعفران, جاوتری کھانا یا آنچل میں باندھنا یہ سب حرام ہے. یہ چیزیں اگر کسی خانے یا سالن وغیرہ میں ڈال کر پکائی گئیں, اب پک گئی ہیں, تو چاہے خوشبو بھی دے رہی ہوں اس کو کھانے میں حرج نہیں. مرد و عورت کے جو معاملات ہیں, جمع کرنا, بوسا, مساس, اس طرح کے سارے معاملات جو ہیں وہ بالکل حرام ہیں. اسی طرح فحش اور ہر قسم کا گناہ ہمیشہ حرام تھا, اب اور بھی سخت حرام ہو گیا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, کسی سے دنیاوی لڑائی جھگڑا کرنا یہ حرام. اسی طرح اپنا یا دوسرے کا ناخن کترنا یا دوسرے سے اپنا ناخن کتروانا یہ بھی حرام. سر یا داڑھی کے بال کاٹنا, بغلے بنانا, منہ زیر ناف لینا, بلکہ سر سے پاؤں تک کوئی بھی بال جدا کرنا یہ بھی حرام ہے. مزید تفصیل آپ رفیق الحرمین میں پڑھیں گے. مرد و عورت کے احرام میں فرق کیا ہے یہ دیکھ لیجئے. احرام کے سارے مسائل مرد و عورت کے برابر ہیں, تاہم چند باتیں اسلامی بہنوں کے لیے جائز ہیں. آج کل احرام کے لیے بنے بنائے سکارف ملتے ہیں. یاد رہے معلومات کی کمی کی بنا پر اسلامی بہنیں اسے ہی احرام سمجھتی ہیں, حالانکہ ایسا نہیں, بلکہ حسب معمول سلے ہوئے کپڑے پہنے. ہاں اگر مذکورہ اسکارف کو شرن ضروری نہ سمجھیں تو اسے بھی پہننا چاہیں تو منع نہیں. سر چھپانا, بلکہ احرام کے علاوہ بھی نماز میں اور نامحرم جو ہیں ان کے سامنے فرض ہے. تو احرام میں بھی سر چھپے گا, نماز میں بھی سر چھپے گا. نامحرموں کے سامنے عورتوں کا اس طرح آ جانا کہ سر کھلا ہوا ہو یا اتنا باریک دوپٹہ اوڑا ہو کہ بالوں کی سیاہی چمکتی ہو, علاوہ احرام کے بھی حرام ہے, اور احرام میں سخت حرام. یا وہ اسلامی بہنیں غور کریں جو حجر اسود کو بوسا دینے کے لیے, کعبے کی دیوار کو پکڑنے کے لیے مردوں کے اندر گھس جاتی ہیں, اور بعض اوقات ان کی کلائیاں, ان کے اسکارف بھی بعض اوقات گر جاتے ہیں, یہ سخت حرام ہے. میں نے شروع میں عرض کیا, کعبے کے اندر, حرم پاک کے اندر ایک گناہ ایک لاکھ گناہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو گئے تو ثواب کمانے تھے اور وہاں حرام کا گناہ کر کے آئیں. اسلامی بہنوں کے لیے تو بہتر بھی یہ ہے, احادیث میں بھی یہ مفہوم ملتا ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں. تو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ میں بھی اسلامی بہنیں اپنے گھر میں نماز پڑھیں, ہاں طواف کرنے جائیں یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دینے مسجد کریمہ مسجد شریف میں جائیں, ورنہ گھر میں نماز پڑھیں. اور اگر طواف بھی کرنا ہے تو امیر علیہ سنت نے بہتر وقت لکھا ہے صبح 10 بجے. صبح 10-11 بجے طواف میں رش کم ہوتا ہے, اسلامی بہنیں اس وقت طواف کرنے جائیں. اب اس وقت جانا ہے جس وقت سارے حاجی ہیں, اب وہاں بڑا رش اور مردوں کے ساتھ ان کا یوں سمجھ لیے اختلاط, مل جانا, اس طرح ٹچ ہونا جسم کا, یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. اچھا, احرام میں منہ چھپانا عورت کو بھی حرام ہے, چہرہ نہیں چھپا سکتی. نامحرم کے آگے کوئی پنکھا یا گتا وغیرہ سامنے رکھ کر اپنا چہرہ وغیرہ چھپانا چاہیں تو چھپا لیں، مگر منہ سے کوئی چیز ٹچ نہیں ہونی چاہیے۔ اسلامی بہنیں پی کیپ والا نقاب بھی پہن سکتی ہیں، بعض اسلامی بہنیں سلواتی ہیں کہ اس طرح کی جو کیپ ہوتی ہے وہ لگا لیں اور اس کے آگے وہ نقاب ہو جو چہرے سے مس نہ ہو تو اس کی اجازت ہے، لیکن چہرے پر ٹچ کر کے کوئی بھی نقاب وغیرہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب یہ باتیں ہو گئیں احرام کے حوالے سے بھی، اب آپ مکہ مکرمہ پہنچے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ کعبے کے سامنے پہنچے ہیں اور وہ جگہ ہے کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کعبے پہ پہلی نظر پڑے سبحان اللہ، یہ مانگنے کا وقت ہے۔ خوب گرگڑا گرگڑا کر، خوب رو رو کر آپ نے دعائیں مانگنی ہیں۔ مسجد الحرام میں جب داخل ہوں عادت بنائیں، اعتکاف کی نیت کر لیں، ایک بار اعتکاف کی نیت کریں گے لاکھ اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا۔ اور جب کعبہ مشرفہ پر پہلی نظر پڑھے، امیر علیہ سنت لکھتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے، درود شریف پڑھ کر دعا مانگے، کعبے پر جب پہلی نظر پڑتی ہے اس وقت مانگی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ آپ چاہیں تو یہ دعا مانگ لیں، یا اللہ جب بھی کوئی جائز دعا مانگا کروں اس میں بہتری ہو تو وہ قبول ہوا کرے۔ حضرت علامہ شامی قدس سرہ السامی فقہائے کرام کے حوالے سے لکھا انہوں نے کہ کعبے پر پہلی نظر پڑتے وقت جنت میں بے حساب داخلے کی دعا مانگی جائے اور درود شریف پڑھا جائے، ہو سکے تو اعلی حضرت کا وہ شعر پڑھ لیں، یا الہی جو دعا کے سامنے پہنچ گئے، حجر اسود کہاں ہے اسے دیکھ لیں، اب وہاں سے آپ کا طواف شروع ہونا ہے۔ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر استلام کرنا ہے، یاد رہے کہ استلام کرتے وقت، اب بہتر تو یہ تھا کہ چومتے اسے جا کر، لیکن اتنا رش ہوگا کہ آپ کو چومنے کے لیے موقع آسانی سے نہیں ملے گا، اور ان دنوں حجر اسود پر بہت زیادہ عطر بھی لگا ہوا ہوتا ہے، تو احرام کی حالت میں اگر آپ حجر اسود کو چومنے گئے اور آپ کے ہاتھوں پر یا چہرے پر اتنا عطر لگ گیا کہ کوئی کہے کہ بہت خوشبو لگ گئی ہے اور پھر دم کی صورت بھی بن سکتی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ دور ہی سے استلام کر لیا جائے۔ اور اب میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حجر اسود پر کے بالکل سامنے آپ نے کھڑا ہونا ہے اور استلام کرنا ہے، طواف کی پہلے نیت کر لیں، نیت بھی رفیق الحرمین میں لکھی، یہ وہ جنت کا خوش نصیب پتھر ہے جسے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یقیناً چوما ہے۔ اپنے ہاتھوں کو کاندھے کی سیدھ میں اس طرح اٹھائیں کہ کانوں کی طرف اس طرح اٹھائیں کہ حجر اسود آپ کی بالکل سیدھ میں رہے، اور وہاں آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ کہہ کر اب حجر اسود کہ اب آپ نے اپنی ہتھیلیوں کو چوم لینا ہے اور اب آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ اپنی بائیں جانب آپ نے کعبے کو رکھنا ہے، یاد رہے پہلے سات چکر میں اجتباء ہوگا، یعنی طواف کے ساتوں چکر میں اجتباء ہوگا، یعنی آپ نے سیدھا کاندھا جو ہے وہ کھول لینا ہے، اور پھر پہلے تین چکر میں رمل ہوگا۔ یہ رمل کیسے ہوگا، آئیے یہ بھی امیر اہل سنت سے سیکھتے ہیں کہ رمل کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ بڑے عجیب و غریب انداز میں رمل کرتے ہیں، یہ رمل کیوں ہوا تھا کہ یہ جب اس زمانے میں کفار مکہ کعبے شریف کے سامنے قریب ہوا کرتے تھے، ان پر روب ڈالنے کے لیے ایک انداز تھا، لیکن آج بڑا عجیب و غریب لوگ انداز اپناتے ہیں، تو کیسے رمل ہوگا، آئیے دیکھتے ہیں امیر اہل سنت کی بارگاہ سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ سیدھا کندھا اس طرح کھلے گا، ٹھیک ہے نا، یہ سیدھا کندھا کھلا رکھنے کو استباء کہتے ہیں، اور یہ اس طواف میں عمرے کا جو ہم طواف کر رہے ہیں اس میں سیدھا کندھا اس طرح کھلا رکھنا یہ سنت ہے، اور یہ ساتوں پھیروں میں کھلا رہے گا، سات پھیرے جب مکمل ہو گئے تو کندھا ڈھانپ دینا ہے، نماز کھلے کندھے رکھ کر نہیں پڑھنی، نہ ویسے کھلا کندھا رکھ کر گھومنا ہے۔ اب یہ غلط طریقے جو میں نے محسوس کیے وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ بعض تو باقاعدہ بے تحاشا دوڑ رہے ہوتے ہیں، بعض اکثر بےچارے یوں کر رہے ہوتے ہیں، در اس طرح کہ کسی کو تڑی دینی ہو ہمارے الفاظ میں، تو اس کو کیا اس طرح تڑی تھوڑی دیتے، تو یہ اس وقت کافروں پر روب ڈالا گیا تھا، اس ادا کو باقی رکھا گیا. تو میں جو سمجھ سکا ہوں وہ اس طرح کے جیسے تو اس طرح چھوٹے چھوٹے قدم اور مٹھیاں بند کر کے جیسے کسی کو وہ روب ڈالنا ہے، اس انداز پہ چلنا ہے رمل میں.
فضا میں لبیک کی صدا ظفر شتارش گونجتی ہے، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زبان پہ یہ قسم کا نام آیا.
اچھا، اس ربل کے دوران ایک بات کا خیال رہے گا کہ جب رش نہ ہو اور یہ رمل کرنا آسان ہو تب تو آپ کر سکیں گے. ایسا نہیں کہ رمل کرنے کے چکر میں آگے والوں کو اڑا دیں آپ، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جگہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ نارمل چال چلیں، تھوڑا اس جگہ مل گئی پھر رمل کریں. اور طواف کے لیے بہترین وقت، حاجی اگر جانا چاہیں تو رات 12 بجے کے بعد سے 3 بجے سے پہلے پہلے. یہ جو 12 سے 3 کا وقت ہے یہ بہت آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ. ویسے سارا وقت مزہ آئے گا لیکن اس پہ رش کم ملے گا آپ کو. اگر اس وقت آپ طواف کے لیے جائیں گے تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ آپ کو اللہ نے چاہا تو طواف کرنا نصیب ہوگا. طواف کے دوران پڑھنا کیا ہے؟ شروع میں نے عرض کیا کہ درود پاک پڑھتے رہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں. لیکن ہر چکر کی دعا بھی ہے، رفیق الحرمین میں موجود ہے، لیکن اگر اس کے ترجمے کے ساتھ سمجھ کر یہ دعا پڑھیں تو سبحان اللہ. میں ایک دعا پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں، کتنی خوبصورت دعائیں. اگر اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہو تو پھر تو آپ کے آنسو بھی نہیں رکیں گے. ہیں اللہم اذلنی تحت ذل عرشک یوم لا ذل الا ذل عرشک ولا باقی الا وجهك واسقني من حوض نبيك سيدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شربتا ہنیئۃ مریئۃ لا نظمع بعدها ابدا. اللهم انی اسألک من خیر ما سألک منه نبيك سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم انی اسألک الجنة ونعیما ولا یقربنی الیہا من قول او فعل او عمل واعوذ بك من النار وما یقربنی الیہا من قول او فعل او عمل. اب اس کا ترجمہ سنیں. اے اللہ، مجھے اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے جس دن تیرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا اور تیری ذات پاک کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا، اور مجھے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے ایسا خوشگوار اور خوش ذائقہ گھونٹ پلا کہ اس کے بعد کبھی مجھے پیاس نہ لگے. اے اللہ، مجھے میں تجھ سے ان چیزوں کی بھلائی مانگتا ہوں جنہیں تیرے نبی سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجھ سے طلب کیا، اور ان چیزوں کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جن سے تیرے نبی سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. اے اللہ، میں تجھ سے جنت اور اس کی نعمتوں اور ہر اس قول یا فعل یا عمل کی توفیق کا سوال کرتا ہوں جو مجھے جنت سے قریب کر دے، اور میں دوزخ اور ہر اس قول و فعل یا عمل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھے جہنم سے قریب کر دے. آمین بجاہ النبی الامین. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعائیں تو بے شمار ہیں، اگر یاد کر کے اس کا ترجمہ بھی یاد ہو جائے پھر مانگیں تو اس کا لطف اور ہوگا. بہرحال قدم قدم پر مانگے جائیں، اپنے لیے مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے مانگیں، اپنے وطن کے لیے دعا مانگیں، اپنے آنے والے مستقبل میں گناہوں سے بچنے کی دعا مانگیں، آخرت کی دعائیں مانگیں، بار بار حاضری مانگیں. کعبے کے طواف میں نہیں مانگیں گے تو کہاں مانگیں گے. بہرحال 7 چکر آپ نے پورے کرنے ہیں، 8ویں چکر پر آپ نے پھر استلام کرنا ہے. یعنی استلام جو ہے وہ 8 ہوں گے، طواف کے چکر 7 ہوں گے، اور جب آپ نے طواف مکمل کر لیا تو اب جو ہے آپ نماز طواف ادا کریں گے. اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو اب مقام ابراہیم کے قریب، اگر وہاں جگہ نہ ملے، بعض لوگ لڑائی جھگڑا کر کے کسی طرح مقام ابراہیم کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے کیونکہ وہاں طواف جاری ہے. مقام ابراہیم کے پیچھے وہاں جگہ نہ ملے تو مسجد مسجد حرام میں کہیں بھی جگہ ملے دو رکعت مکروہ وقت نہ ہو تو نماز طواف ادا کرنی ہے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد قل یا ایہا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ شریف پڑھے، یہ نماز واجب ہے۔ اگر مجبوری نہ ہو تو طواف کے بعد فوراً پڑھنا سنت ہے، اور اکثر لوگ جیسے میں نے کہا کاندھا کھلا رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں نماز پڑھتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ سات چکر پورے ہو گئے، آپ نے کاندھے کو ڈھک لینا ہے۔ اب مقام ابراہیم پر بھی دعا کریں، اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعتیں پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور قیامت کے دن امن والوں میں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ مبارک جگہ ہے، اب نماز طواف سے فارغ ہو گئے، اب ملتزم کی حاضری، آپ نے ابھی دیکھا تھا باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے یہ ملتزم ہے، یہاں لپٹ جائیے، لکھا یہی ہے، مگر یہاں بھی عطر بہت ہوتا ہے اور یہاں جانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، تو بہتر یہ کہ اس کی سیدھ میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگ لیجئے، اور جب احرام میں نہ ہوں اب جائیں جا کر جتنا لپٹ سکتے ہیں لپٹیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے۔ اسی طرح مقام ملتزم کی دعا بھی موجود ہے، اب آب زمزم پینا ہے، اب آب زمزم کے کولرز لگے ہیں، کعبے کی طرف رخ کر کے جی بھر کر آب زمزم پئیں، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ آب زمزم با برکت ہے، اور بھوکے کے لیے کھانا اور مریض کے لیے شفا ہے۔ میرے آقا ایک اور جگہ فرماتے ہیں زمزم جس مراد سے پیا جائے اسی لیے ہے،
یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم جنت ہے، اسی زمزم جنت ہے، اسی زمزم کوثر ہے۔
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان آپ نے سنے، سنیے ایک اور بڑا خوبصورت فرمان، البحر العمیق میں ہے کہ آب زمزم دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے اور گناہ دور ہوتے ہیں، یہ زمزم دیکھنے سے، اور تین چلو سر پر ڈالنے سے ذلت و رسوائی سے حفاظت ہوتی ہے۔
تو ہر سال حج پر بلایا الہی، تو ہر سال حج پر بلایا الہی، وہاں
مکمل ہو گیا، اب چلنا ہے اس صفا مروہ کی طرف جو بی بی ہاجرہ کی یاد ہے، وہ مبارک پہاڑیاں کہ صفا کی پہاڑی پر جا کر اب آپ نے نیت کرنی ہے سعی کی، تھکے ہوئے ہیں، بیماری ہے، یا ایسا سمجھتے ہیں کہ آرام کرنا ہے تو آرام بھی کیا جا سکتا ہے، تھوڑا ریسٹ کر لیں، اب آپ صفا مروہ کی طرف جائیں۔ اب صفا کے پاس، صفا مروہ میں کاندھا کھلا رکھنا ضروری نہیں، یہاں ایک احتیاط بتاتا چلوں کہ ہو سکے تو بیسمنٹ میں، جس کو طے خانہ کہتے ہیں، وہاں بھی صفا مروہ موجود ہے، وہاں صفا مروہ کریں، کہ وہاں صفا مروہ پرانا جو صفا مروہ تھا جو اس کی سائز وغیرہ ہے اتنا ہی ہے، تو وہاں علماء کہتے ہیں صفا مروہ کرنا بہتر ہے اور وہیں صفا مروہ کیا جائے، تو اگر وہاں جانا ممکن ہو وہاں جائیں۔ اب وہاں کاندھا کھلا نہیں رکھنا، ایک بڑی غلطی جو حاجی وہاں پر کرتے ہیں کہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، یہ سمجھتے ایک چکر یہ ہے، ایسا نہیں، صفا سے مروہ ایک ہے، مروا سے صفا دوسرا ہو گیا، پھر صفا سے مروا تیسرا ہو گیا، یعنی صفا سے سفر شروع ہوگا اور مروا پر ختم ہوگا، ساتواں چکر آپ کا جو ختم ہوگا وہ مروا پر ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ اپروکسیمیٹلی تقریباً آدھا کلومیٹر ہے، یہ یاد رکھیے گا، تو یہ سات چکر 3.5 کلومیٹر بنیں گے، گھبرائیں نہیں، سارے ہی لوگ چل رہے ہوتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن میں جو شروع میں کہا تھا نا چلنے کی عادت ڈالیے گا۔ اچھا اب صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے دعائیں کرنی ہیں، نیت کرنی ہے، اب بالکل نارمل چال سے آپ مروہ کی طرف چلیں گے، بیچ میں گرین لائٹیں آئیں گی، میلین اخدرین وہ کہے جاتے ہیں، اس کے اندر آپ نے دوڑنا ہے، مردوں نے دوڑنا ہے، اسلامی بہنوں نے نہیں دوڑنا، یہ یاد رکھیں، حالانکہ یہ بھی اللہ کی شان ہے، اور دیکھیں حکم شرعی پر عمل ہے. ہماری بی بی حاجرہ دوڑی تھی, یعنی دوڑی عورت تھی, خاتون تھی, مگر اب اسلامی بہنوں کو دوڑنا منع ہے, اسلامی بھائی دوڑیں گے. یہاں بھی پردے کا اہتمام کہ دوڑیں گے تو پردے, مرد اور عورت ساتھ ہوتے ہیں, تو کتنا اہتمام ہے شریعت میں, تو یہ بھی خیال رکھا جائے. تو اسلامی بہنوں نے نہیں دوڑنا, مردوں نے دوڑنا ہے. اور یہاں بھی یہ خیال رکھیں, اگر بڑا رش ہے اور آپ کو دوڑنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی, پھر بھی آپ چاہ رہے ہیں میں دوڑوں اور کسی سے ٹکرا جاؤں, یہ نہ کریں. جگہ ہے تو دوڑیں, ورنہ تیز تیز چلیں, جیسے جگہ ملے پھر دوڑنا شروع کر دیں. تو بہرحال اس طرح آپ چلتے چلتے صفا مروہ کر لیں گے. اب یہاں پر صفا مروہ کرنے کے بعد, سعی کے بعد, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مطاف کے کنارے دو رکعت نفل ادا فرمائے تھے, تو یہ سعی کے بعد نفل جو ہے یہ مستحب ہیں. اگر ہو سکے تو یہ بھی ادا کریں. دوران سعی اگر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو صفا اور مروہ یعنی سعی جو ہے وہ بے وضو بھی کی جا سکتی ہے, طواف نہیں کیا جا سکتا. طواف با وضو ہی ہوگا, سعی اگر بے وضو بھی ہیں, وضو خانے کافی دور ہوتے ہیں, رش بہت ہوتا ہے, تو آپ بے وضو بھی سعی کر سکتے ہیں. بہرحال اب یہ صفا اور مروہ بھی کمپلیٹ ہو گیا, مبارک ہو, آپ کا عمرہ پورا ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ ان دو چیزوں کا نام عمرہ ہے, طواف اور سعی. اب آپ نے کرنا ہے حلق یا تقصیر. ٹھیک ہے, حلق کرنے والوں کے میرے پیارے اسلامی بھائیوں بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں, ہو سکے تو پورا بال ہی منڈوا لیں جس کو حلق کرنا کہتے ہیں. یا ایک اور بات بتاتا چلوں کہ پاکستان سے چلتے وقت جن کے بال ٹوٹتے وہ اپنے کچھ بال کم کروا لیں, یہاں سے مشین وغیرہ گھما لیں, داڑھی تو پوری رکھنی ہے, سر کے بال جو ہے وہ کچھ کم کر لیں تاکہ وہاں آپ کو احرام میں بال وغیرہ ٹوٹنے کی پرابلم نہ ہو. اور جب عمرہ ہو جائے تو اب آپ پورا حلق کروائیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر حلق کروایا تھا اور سر منڈوانے والوں کے لیے تین بار دعائے رحمت فرمائی تھی, اور جنہوں نے کٹروائے تھے بال ان کے لیے ایک بار, تو ہم وہاں جا لو کچھ لوگ بال نہیں کٹواتے, اب جا ہی رہے ہیں رحمتیں لوٹنے برکتیں لوٹنے, تو ہر وہ کام کریں, یہ بال بھی وہی رہ جائیں گے نا, اس سے اچھی کیا بات ہے, تو حلق کروائیں. بہرحال اور جو تقصیر کرنا چاہتے ہیں منع وہ بھی نہیں ہے. اب تقصیر کی تعریف سن لیں, کم از کم چوتھائی سر کے بال انگلی کے پورے کے برابر کٹوانا. یہ اس میں احتیاط یہ کرنی ہوگی کہ پورے سے زیادہ کٹیں, اس کے چھوٹے نہ کٹیں, کیونکہ سر کے بیچ میں بازو کا چھوٹے چھوٹے بال بھی ہوتے ہیں. اگر آپ ایک ایک پورے کے بال کٹوائیں گے, بازو کا چھوٹے بال ہیں وہ نہیں کٹے, تو کہیں جو ہے وہ آپ کا تقصیر رہ نہ جائے. اور آپ مروہ کے کنارے پر ایک بڑی عجیب و غریب چیز دیکھیں گے کہ کچھ لوگ کینچیاں لے کر کھڑے ہوں گے, ایک بال یہاں سے کاٹیں گے, دو بال یہاں سے کاٹیں گے, تین یہاں سے کاٹیں گے, کہیں گے آپ کی تقصیر ہو گئی. آپ نے بالکل یہ نہیں کرنا. یاد رکھیں, حلق یا تقصیر نہ ہوئی تو اب احرام کی پابندیاں برقرار رہیں گی, جو جو پابندیاں وہ ساری برقرار رہیں گی, آپ وطن آ جائیں گے پھر بھی. تو حلق یا تقصیر بڑی ضروری ہے. اچھا, اسلامی بہنوں کی تقصیر کس طرح ہوگی؟ وہ حلق نہیں کروائیں گی, ظاہر ہے اسلامی بہنیں بال پورے نہیں کٹوائیں گی, وہ تقصیر کریں گی. اس کا حل یہ ہے کہ وہ اپنی جو بالوں کی چٹیا ہے, اس کا جو اینڈ ہے بالوں کا, اس کو اپنے ہاتھوں پہ لپیٹ لیں, انگلی پر لپیٹیں گی, اور اب اس کو اگر وہ کاٹ لیں گی تو انشاءاللہ وہ ایک پورے کے برابر ہو جائے گا اور ان کی تقصیر ہو جائے گی. یعنی بالوں کا جو اینڈ ہے, اس اینڈ کو وہ اپنے بالوں کو انگلی پہ لپیٹیں اور اس کو کاٹ لیں, تو انشاءاللہ ایک پورا ان کا ہو جائے گا. اسلامی بہنوں کے بال چھوٹے ہوں گے پھر بھی تقصیر انہیں کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ تو ہو گیا عمرہ. اچھا عمرہ کس نے کرنا تھا؟ عمرے کا احرام کس نے باندھا تھا؟ کون سے حج والے نے باندھا تھا؟ ذرا زور سے کہیے, حج تمتع والے نے عمرے کا احرام باندھا تھا. اور عمرے اور حج کا احرام کس نے باندھا تھا؟ ذرا زور سے بتائیے, حج قران والے نے. ماشاءاللہ, سن رہے ہیں, جاگ بھی رہے ہیں, سمجھ بھی رہے ہیں. چلیں, اب حج قران والے نے تقصیر نہیں کرنی ہے, اس کا عمرہ ہو گیا, اس نے تقصیر بال نہیں کاٹنے کیونکہ اس کا احرام نہیں اترے گا, وہ احرام ہی میں رہے گا. اب حج قران والے نے ایک اور کام کرنا ہے, اس نے کرنا ہے طواف قدوم. ٹھیک ہے, طواف قدوم جو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ جو قران کرنے والے ہیں اور افراد کرنے والے ہیں, کیونکہ افراد والا عمرہ تو کرنے گیا ہی نہیں, وہ تو گئے حج کا احرام باندھ کر ہے, تو افراد کرنے والے اور حج قران کرنے والے یہ طواف قدوم کریں گے. اور طواف قدوم سنت موقعہ ہے, قران کرنے والے کے لیے اور افراد کرنے کے والے کے لیے, تمتع والے کے لیے نہیں, وہ فارغ ہو گیا. ٹھیک ہے, یعنی اب وہ ایک اور طواف کرے گا. جو قران کرنے والا ہے وہ عمرہ کر چکا, بال نہیں کٹوائے گا, احرام میں ہے, اب وہ ایک اور طواف کرے طواف قدوم کی نیت سے. ٹھیک ہے, ہاں اب اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ حج کے بعد جو میں نے سعی کرنی ہے وہ میں پہلے کر لوں, تو وہ طواف قدوم کے ساتھ سعی کر لے, اور طواف قدوم کے اندر چاہے تو رمل بھی کر لے. تو اب کیا ہوگا کہ طواف زیارہ میں حج کے بعد جو طواف ہونا ہے اس میں اس کو رمل اور سعی نہیں کرنی ہوگی. اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں جو تمتو والے ہیں کہ یار ہم حج کے بعد والی سعی سے پہلے فارغ ہو جائیں, تو اب آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ آپ نے حج کے احرام کو پہن کر ایک طواف اور ایک سعی منا جانے سے پہلے کرنی ہوگی تاکہ آپ حج کے بعد کی سعی سے پہلے فارغ ہو جائیں. کتابوں میں یہ لکھا ہے, لیکن اب جو تجربے کا معاملہ یہ ہے کہ حج سے چار پانچ دن پہلے حرم پاک جیم پیک ہو جاتا ہے, اتنا رش ہو جاتا ہے کہ اب مشورہ نہیں دیتے کہ آپ پہلے طواف اور سعی کریں, بلکہ اب آپ طواف احرام پہنے حج کی نیت کریں اور منا چلے جائیں, بعد میں کریں گے انشاءاللہ. اب یہ ہو گیا سارا معاملہ, اب انتظار ہے حج کا, حج کے دن کب آئیں گے, اس دوران حاجی کیا کرے. میں نے کچھ باتیں شروع میں بھی عرض کی تھیں کہ خوب عبادت کرے, خوب طواف کرے, خوب قرآن پڑھے, خوب ذکر و اذکار کرے, ان اعمال میں اپنے زندگی کے حسین لمحات گزارے, گناہوں سے بچے, مکہ پاک کی زیارتیں کرے, کبھی جناب جبل نور پر جائے, کبھی غار حرا دیکھے, کبھی غار ثور جائے اور وہاں کی برکتیں لوٹے, لیکن فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائے. اب وقت آ جائے گا کہ جب ایک دھوم بڑھ جائے گی, ایک اعلان ہو جائے گا کہ حاجی منا کی طرف جا رہے ہیں, اللہ کی قسم ساری رونقیں ایک طرف, جو اس رات سات ذوالحجہ کی رات مکہ پاک سے جو حاجیوں کا ایک ہجوم روانہ ہونے کی تیاریوں میں ہوتا ہے, جو بسیں بھری جا رہی ہوتی ہیں, جو حاجی خوشی خوشی احرام پہن کر اپنا سامان سمیٹ رہے ہوتے ہیں, وہ چہرے پر جو رونق ہوتی ہے, وہ جو گھڑی آ چکی ہوتی ہے جس کا انتظار ہے, چلو چلو منا چلو, ایک بہار ہوتی ہے, وہ مناظر دیکھنے والے ہوتے ہیں. اب میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اب جنہوں نے پیدل حج کرنا ہے ان سے تو ایک مشورہ یہ ہے کہ وہ پہلے جا کر, حج کے دنوں سے پہلے جا کر منا عرفات میں اپنے خیمے دیکھ کر آ جائیں تاکہ پیدل جانا آسان ہو جائے. اور جو بس میں جائیں گے حاجی, وہ تو معلم کی بسیں خود ہی انہیں پہنچا دیں گی. تو بہرحال کچھ حاجی کو معلم کی بسیں آٹھویں شب یعنی سات ذوالحجہ کی رات ہی منا لے جاتے ہیں, کچھ آٹھ کی صبح لے جاتے ہیں. اب آپ کو ایک چیز یاد کرنی ہے, کچھ حاجیوں کو بڑا ٹینشن ہوتا ہے, پانچ دن حج کے دن ہیں اور احرام رہے گا. پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ پانچ دن تک احرام نہیں رہتا, حج میں آپ کا احرام تقریباً ڈھائی دن رہتا ہے, اور یہ پانچ دن آج آپ نے یاد کرنے ہیں. بڑی آسان ہے, ٹینشن نہ لیں, آپ یاد کر لو گے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. آپ نے آٹھ ذوالحجہ کو ظہر کی نماز منا میں پڑھنی ہے, ظہر عصر مغرب عشاء اور نو کی فجر, پانچ نمازیں ہو گئیں, ٹھیک ہے. آٹھ ذوالحجہ کو کہاں جانا ہے, کہاں جانا ہے, منا جانا ہے انشاءاللہ, اور وہاں پہلی نماز کون سی پڑھنی ہے, ظہر کی, ٹھیک ہے. آٹھ کی ظہر عصر مغرب عشاء اور فجر. اب نو کی صبح آ گئی, نو کی صبح فجر پڑھنے کے بعد اب قافلے روانہ ہوں گے عرفات کے لیے. آپ نے نو کا دن کہاں گزارنا ہے, کہاں گزارنا ہے, یہ وقوف عرفہ کا دن ہے, یہ حج کا رکن اعظم ہے. جس نے عرفات کا وقوف نہ کیا اس کا حج ہی نہیں ہوگا, وہ جانا وہاں ضروری ہے, ٹھیک ہے. اب وقوف عرفات غروب آفتاب تک ہے, یعنی ویسے تو اس کا اور بھی وقت ہے لیکن غروب آفتاب سے پہلے آپ باہر نہیں آ سکتے. تو غروب آفتاب جب ہو جائے, مغرب کا وقت جس کو کہتے ہیں ہو جائے, وہاں مغرب نہیں پڑھنی. اب اللہ کی دیکھیں یہ بھی قدرت ہے اور ہم نے احکام ماننے, مغرب کا وقت ہو جائے گا عرفات میں, آپ نے وہاں مغرب نہیں پڑھنی بلکہ اب عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ملا کر مزدلفہ میں پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. تو اب جو دسویں رات ہے, نو اور دس کی درمیانی رات, جس صبح بکرا عید ہوتی ہے ہمارے یہاں, دس ذوالحجہ کو عید ہوتی ہے نا, تو نو اور دس کی درمیانی رات ہم نے گزارنی ہے مزدلفہ میں. کہاں گزارنی ہے, چلے تھوڑا سا پھر ریپیٹ کرواتا ہوں. آٹھ کا دن کہاں گزارنا ہے, پہلی نماز کون سی پڑھنی ہے, ظہر کی, دوسری پھر کون سی پڑھیں گے, پھر 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 اب کہاں روانہ ہوں گے, سبحان اللہ, عرفات روانہ. عرفات میں کب تک رہیں گے, غروب آفتاب تک. مغرب اور عشاء کہاں پڑھیں گے, مزدلفہ میں مغرب اور عشاء پڑھیں گے. اب فجر کی نماز بھی مزدلفہ میں پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جو مزدلفہ کے وقوف کا وقت ہے نا, وہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد جو واجب وقوف کا وقت ہے وہ شروع ہوتا ہے. یہاں ایک بڑا پرابلم ہے, میں انشاءاللہ تفصیل دوبارہ بتاؤں گا, ابھی میں صرف آپ کو یاد کروانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ حج میں ہونا کیا ہے, ٹینشن نہیں لینی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب صبح فجر پڑھ لی, تھوڑی دیر فجر کے بعد دعا کریں گے, اب واپس یہ ہو گئی دس ذوالحجہ کا دن. دس ذوالحجہ کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب مزدلفہ سے آنا ہے منا. کہاں آنا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی یاد رہے منا, منا سے بالکل جڑا ہوا ہے مزدلفہ, اور مزدلفہ کے بعد تھوڑے فاصلے کے بعد ہے عرفات. تو پہلے اب منا سے جا رہے ہیں عرفات, پھر واپس آ رہے ہیں مزدلفہ, اب مزدلفہ سے بالکل جڑا ہوا ہے منا, ہم آ جائیں گے دس ذوالحجہ کو منا میں. دس ذوالحجہ یہ ہمارے یہاں عید کا دن ہوتا ہے, ادھر بھی عید کا دن ہوگا. ہم نے دس ذوالحجہ کو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ حاجی نے کنکری مارنی ہے. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ رمی کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ رمی کرنی ہے. رمی کرنے کے بعد دوسرا کام حاجی نے کرنا ہے قربانی کرنی ہے. کہ پھر کیا کرنا ہے؟ یہ ترتیب یاد رکھیں. اور تیسرا اس نے کام کرنا ہے حلق کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اب یہ جب تینوں کام ہو گئے تو آپ کا احرام اتر گیا. یعنی آپ نے سات کی رات یا آٹھ کی صبح احرام پہنا تھا, آٹھ نو اور دس کی دوپہر تک تو آپ احرام سے فارغ ہو گئے. یعنی ڈھائی دن احرام رہنا ہے. اب سب پابندیاں ختم سوائے جو مرد و عورت کے معاملات ہیں, بس اب ایزی ہو گئے. اب فریش ہوں, نہائیں دھوئیں, ایزی برش ورش کریں, بال بنائیں, کوئی تیل لگائیں, کوئی پرابلم نہیں. اب آپ منا میں رہیں گے اپنے لباس کے ساتھ. تو اب صرف آپ نے گیارہ دس گیارہ بارہ میں اب دو کام باقی رہ گئے, ایک طواف زیارہ کرنا ہے اور گیارہ اور بارہ کی رمی کرنی ہے. ٹھیک ہے, میں دوبارہ ریپیٹ کرواتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پانچ دن آج یاد ہونے چاہیے. اس تربیتی اجتماع سے یہ دن یاد کر کے جانے. آٹھ کو ہم نے کدھر جانا ہے؟ پہلی نماز کون سی پڑھنی ہے؟ پھر اس کے بعد پھر, اور اب کہاں چلیں گے؟ عرفات کے جو وقوف کا وقت ہے نا, وہ ظہر کا وقت جب شروع ہوتا ہے, جب اس کا وقت شروع ہو جائے گا. ہم فجر کے بعد چلے جائیں گے, قافلے تو رات سے ہی جانا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن اصل وقت اس کا شروع ہوگا جب ظہر کا وقت شروع ہوا اور کوئی احرام کے ساتھ عرفات میں داخل ہو گیا تو وہ حاجی ہو گیا. ٹھیک ہے, لیکن غروب آفتاب سے پہلے باہر نہیں نکلیں گے. لوگ جاتے ہوں گے, ہم نے نہیں جانا. مولم والا بھی, مولم بھی کہے چلو چلو, ہم نے نہیں جانا. ہم نے وہاں دعائیں مانگنی ہیں, خوب گڑگڑانا ہے. وہاں نہیں مانگیں گے تو کہاں مانگیں گے؟ پھر اس کے بعد مغرب کا وقت جب شروع ہو جائے گا تو پھر کدھر چلنا ہے؟ پھر مزدلفہ چلیں. کہاں جائیں گے؟ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ملا کر پڑھیں گے, اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا. اب مزدلفہ میں فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے, فجر کے بعد دعا بھی کرنی ہے. پھر کہاں جائیں گے؟ منا جائیں گے. پہلا کام کیا کریں گے؟ رمی کرنا. اس کے بعد کیا کریں گے؟ قربانی کرنا. پھر کیا کریں گے؟ حلق کرنا. اب احرام سے فارغ ہو گئے. ٹھیک ہے جناب. اب اس کے بعد دس گیارہ بارہ, ان تینوں دنوں میں بارہ کی مغرب سے پہلے پہلے آپ نے طواف زیارہ کرنا ہے. یہ حج کا دوسرا رکن ہو گیا. اور گیارہ اور بارہ کی رمی کرنی ہے. لیکن اب اگلے دن آپ احرام میں نہیں ہیں, ناؤ یو آر ایزی, تو ٹینشن نہ لیجئے. کچھ لوگ بڑا خوف سوار کر لیتے, یار پتہ نہیں کیسے پانچ دن گزریں گے اور کیسے رہیں گے. بہت ایزی ہے, اب تو بڑے اچھے خیمے, بڑے اچھے معاملات ہیں. تو یہ تو ایک میں نے خاکہ پیش کر دیا. اب اس خاکے میں تھوڑا سا رنگ بھرتے ہیں اور آپ کو لیے چلتے ہیں مکہ پاک سے منا روانگی کے مناظر دکھاتے ہیں کہ کس طرح قافلے, ہمارے ایک قافلہ فیضان چل مدینہ کا قافلہ تھا, اس میں آپ اس بیگ کی اہمیت کا اندازہ بھی کیجئے گا کہ تقریباً حاجیوں نے یہی والے اسکول بیگ اٹھائے ہوئے تھے اور لبیک پڑھتے ہوئے پیدل منا جائیں. سبحان اللہ, اس کا منظر ہی کچھ اور ہے. آئیے چلتے ہیں مکہ پاک سے منا کے مناظر دیکھتے ہیں. صلوا علی الحبیب.
هذا منن,
هذا منن,
فمن علي,
فمن علي,
بما مننت,
بما مننت,
به على,
به على,
اوليائك,
اوليائك,
اے اللہ عز و جل,
اے اللہ عز و جل,
یہ منا ہے,
یہ منا ہے,
مجھ پر وہ احسان فرما,
مجھ پر وہ احسان فرما جو تو نے
اپنے اولیاء پر فرمایا,
اپنے اولیاء پر فرمایا.
السلام
علیک
یا نبی اللہ,
السلام علیک یا نبی
اللہ,
وعلیک آلک واصحابک یا نور اللہ.
لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم
والنعمة روایت میں ہے کہ جو کوئی روزانہ رات میں سورہ ملک کی تلاوت کر لیا کرے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔
یا اللہ میرے تمام گناہ معاف فرما، میری، میرے ماں باپ کی، ساری امت کی مغفرت فرما، ہمارے ایمان کی گواہی دے گا، آمین۔
لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم
یاد رکھیں ہمارا لباس ہمارا سب کچھ اتار لیا جائے گا مگر قبر میں ایک ہی چیز ایک سنت ہمارے ساتھ جانی ہے اور وہ انشاءاللہ پیارے آقا کی پیاری سنت داڑھی ہے۔
لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک۔
تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یقین کریں بڑے بڑے محلات میں رہنے والے، بڑے بڑے بیڈ رومز میں سونے والے، بڑے بڑے لگزری ہاؤس میں رہنے والے، وہ اپنا لطف ان کی جگہ جو منا کے خیموں میں رات گزارنے کا مزہ ہے، جو منا کے خیموں میں ذکر و اذکار کرنے کا لطف ہے، تو یہ وہ رات ہوگی بالخصوص۔ اچھا، یہاں جب آپ منا میں پہنچیں گے نا، تو ایک اور پرابلم بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خیموں میں لڑائیاں ہوتی ہیں کہ میری جگہ تھی، میرے گھر والے ادھر ہیں، میں نے لڑائی نہیں کرنی ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ آٹھویں شب سے ہی پہنچ جائیں، آپ رات سے چلے جائیں، ظہر پڑھنی ہے نا، کوئی بات نہیں، رات سے ہی مینا چلے جائیں، آپ کو جگہ بھی کشادہ مل جائے گی، پیدل تو ویسے ہی ٹھنڈا ٹھنڈا پہنچ جائیں گے، پیدل والے ہم کوشش کرتے ہیں، قافلے والے رات کو پہنچ جاتے ہیں، اب رات کو پہنچ جائیں، پہلے ہی مینا چلے جائیں تو سکون سے جگہ مل جائے گی، لڑائی پھر بھی نہیں کرنی۔ اگر پھر بھی آپ کی جگہ پر کوئی آ کر بیٹھ گیا ہے تو آپ نہ الجھیں، آپ معلم کے کسی شخص کو کہیں جو آپ کے مکتب کے ذمہ دار ہوں گے کہ بھائی یہ جگہ یہاں مجھے بتایا گیا تھا، میری ہے، آپ ترکیب بنا لیں، تو وہ بنائیں، آپ کسی سے نہیں الجھیں گے تاکہ کسی قسم کی کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اچھا، اب جو ہے یاد رہے کہ نوی رات، جس جو ابھی رات ہے، آٹھ ذوالحجہ کی چار پانچ نمازیں، آپ چار نمازیں پڑھ لی عشاء کی، اب یہ رات منا میں گزارنا سنت موقعہ ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ نوی رات ہی کو مؤذن کی طرف سے صدا لگانی شروع ہو جاتے کہ عرفات چلو، عرفات چلو، بسے بھر کے رات ہی عرفات لے جاتے ہیں۔ تو اب یہاں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر پورا قافلہ بچھڑ جانے کا خوف ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میں پہنچ بھی نہیں سکوں گا عرفات میں خیمے میں، تو آپ رات کو چلے جائیں، لیکن اگر آپ چالیس، پچاس، پچیس، تیس اسلامی بھائی ہیں اپنے خیمے میں، پہلے سے ذہن بنا لیں، اور مولم کو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ہم نہیں جائیں گے، ہم فجر پڑھ کے جائیں گے، تو یہ اب مولم کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو وہ فجر کے بعد بھی بس دیں گے، تو آپ ٹینشن نہ لیں، آپ بیٹھے رہیں کہ بھائی ہم سنت پوری کر کے جائیں گے۔ رات یہ رات جس کو شب عرفہ کہا جاتا ہے، یہ بہت بابرکت رات ہے، اس رات کو خوب دعائیں کی جائیں، اور یہاں امیر علیہ سنت نے ایک دعا رفیق الحرمین میں لکھی ہے جو ایک ہزار بار پڑھی جائے، کم از کم ایک ہزار بار، زیادہ سے زیادہ پڑھی جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ جتنا پڑھ سکیں۔ تو یہ رات عبادت میں، گپ شپ میں نہیں، کوئی کونا پکڑ لیجئے گا روتے ہوئے، گرگڑاتے، کیونکہ اب صبح عرفات جانا ہے، یہ شب عرفہ ہے، کیا خوبصورت رات ہے، خوب عبادت میں گزاریں، تھک جائیں، کچھ دیر سو جائیں، پھر تہجد میں اٹھ جائیں، تہجد پڑھیں، پھر ذکر و اذکار کریں، گرگڑا گرگڑا کر دعائیں کریں، اب یہ رات گزر گئی، اب صبح کا وقت ہے، یہ عرفات روانگی کا وقت ہے۔ یہاں میں ایک اور بات کلیئر کر دوں کہ اب پاکستانی بھی اور دنیا کے، کیونکہ کئی ممالک میں یہ سلسلہ دیکھا جا رہا ہوگا، حاجیوں کو ٹرین کے ذریعے بھی منتقل کیا جاتا ہے، مکہ پاک سے منا تو بس بھی جاتے ہیں، مگر منا، عرفات اور مزدلفہ کے درمیان ایک بہت زبردست ٹرین چلائی گئی ہے، آج ہم آپ کو وہ ٹرین بھی دکھائیں گے اور اس ٹرین کے اندر کس طرح سوار ہونا ہے یہ بھی سکھائیں گے، لیکن اگر کسی کو ٹرین کے ٹوکن ملے ہیں تو وہ تو بڑا ایزی ہے، کیونکہ ٹرین بند نہیں ہوتی، آپ آرام سے فجر پڑھ کے، بلکہ ٹرین والوں کے لیے آج میں ایک مشورہ دے رہا ہوں، چاہیں تو نوٹ کر لیں، آپ بہت سکون میں آ جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس ٹرین کی ٹکٹس ہیں اور آپ نے ٹرین کے ذریعے سفر کرنا ہے، تو منا سے عرفات آپ صبح دس بجے کے بعد جائیں، نو ذوالحجہ کو صبح، آپ کو لگے گا یار پورا منا خالی ہو گیا، سارے ہی چلے گئے، اب آپ پہلے جائیں گے تو ایک ایک لاکھ حاجی، سنا ہے، لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں ٹرین میں بیٹھنے کے لیے، اور اگر آپ 9 بجے کے بعد 10 بجے کے بعد جائیں گے سارے لوگ عرفات پہنچ چکے ہوں گے، اور یہ اسپیڈ ٹرین ہے، یہ 10 منٹ میں منا سے عرفات پہنچا دیتی ہے، تو ٹینشن ہی نہیں ہے، آپ 10 بجے بیٹھیں گے 10 بج کے 10 منٹ پہ عرفات میں ہوں گے اور بغیر رش کے پہنچ جائیں گے۔ عرفات سے جب مزدلفہ آنا ہے تو اب مغرب کا وقت ہوتے ہی لوگ ٹرین پہ بھرمار کر دیتے ہیں، تو اب اگر آپ کے پاس ٹرین کے ٹکٹ ہیں آپ وہاں رک جائیں، اور رات تقریباً 11 بجے 10:30-11 بجے آپ اسٹیشن پر جائیں، اگلے 7 منٹ کے بعد آپ مزدلفہ میں ہوں گے، کیونکہ یہ 7 منٹ میں مزدلفہ پہنچا دیتی ہے، رش چھٹ گیا ہوگا۔ اب مزدلفہ سے جب منا آنا ہے تو یہاں میں مشورہ دوں گا کہ اب آپ ٹرین میں سفر نہ کریں، کیونکہ اب ساری رات کے آپ جاگے ہوئے ہیں، دھوپ شریف بھی ہوگی، آپ زیادہ دیر کھلے آسمان تلے بیٹھ نہیں سکیں گے، ورنہ تو مشورہ یہ کہ آپ 9 بجے تک انتظار کر لیں پھر ٹرین میں چلے جائیں، لیکن 9 بجے تک رکنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اب آپ پیدل مینا کی طرف چلے جائیں، وہ زیادہ ایزی ہے، گرمی میں لائن میں کھڑا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ہاں جن کو پیدل جانا ہے ان کے مزے ہیں، ان کو کسی بس کا انتظار نہیں کرنا، جب آپ کا سسٹم بن گیا، اسلام بے ساتھ ہو گئے، آپ اپنے حساب سے درود پاک پڑھتے ہوئے، لبیک پڑھتے ہوئے پیدل چلیں گے۔ بہرحال 9 ذوالحجہ کو فجر کے بعد بھی دعا میں مشغول رہیں، لکھا ہے کتابوں میں جب سورج کوہ سبیرہ پر چمکے، یعنی اشراق چاشت کا وقت ہو جائے، اور اب جو ہے آپ جو ہے وہ عرفات کی طرف لبیک پڑھتے ہوئے چلیں، اور جو پیدل جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں لاکھ حاجی، بزرگ بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات اپاہج دیکھے وہ بھی پیدل چل رہے ہوتے ہیں، جس طرح میں نے کہا ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ہیں، اور آپ چاہیں تو اگر آپ نہیں چل سکتے، فیملی وغیرہ ساتھ ہے، طبیعت ساتھ نہیں دیتی، آپ بس میں جائیں، اب عرفات آپ پہنچ جائیں گے، راہ عرفات کی دعا بھی لکھی ہے، اب عرفات میں داخلے کا وقت ہے، عرفات کا میدان ہمیں محشر کی یاد دلاتا ہے، لاکھوں لوگ، مختلف رنگ و نسل والے، مختلف بولیاں بولنے والے، ایک ہی زبان، ایک ہی نعرہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لباس بھی ایک ہے، گویا یاد دلاتا ہے ایک ایسا ہی محشر کا میدان ہوگا کہ جب جہاں لوگ جمع ہوں گے اور وہاں اپنے رب سے وہاں پر فیصلہ ہوگا، یہ محشر کے میدان کی یاد دلانے والا میدان عرفات، جب اس میں داخل ہو جائیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں آج لاکھوں مسلمانوں کو ایک ہی لباس میں ملبوس جمع ہونا ہے، ہر طرف لبیک کی صدایں بلند ہو رہی ہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ وقوف عرفہ ہی ہے، یعنی عرفات کے میدان کا وقوف ہی ان گناہوں کے مٹنے کا سبب بن سکتا ہے، عرفے کے دن سے زیادہ۔ حدیث پاک سنیے، نبی پاک فرماتے ہیں عرفے سے زیادہ کسی دن میں اللہ عز و جل اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا، پھر ان کے ساتھ ملائکہ پر فخر فرماتا ہے، عرفے سے زیادہ کسی دن میں شیطان کو زیادہ ذلیل، حقیر اور غیظ یعنی غصے میں بھرا ہوا نہیں دیکھا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن میں رحمت کا نزول اور اللہ عز و جل کا بندوں کے بڑے سے بڑے گناہ معاف فرمانا شیطان دیکھتا ہے، گویا چھما چھم رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ ایک شخص نے عرفہ کے دن عورتوں کی طرف نظر کی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج وہ دن ہے کہ جو شخص کان اور آنکھ اور زبان کو قابو میں رکھے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔
پھر میسر
سکے تو کنکروں کو اٹھا کر گواہ بنا لیجئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم واسطی علیہ رحمت اللہ القوی نے ایک بار حج کے موقع پر میدان عرفات میں 7 کنکر ہاتھ میں اٹھائے اور ان سے فرمایا اے کنکروں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بندہ خاص اور رسول ہیں۔ پھر جب سوئے تو خواب میں دیکھا کہ محشر برپا ہے اور حساب کتاب ہو رہا ہے، ان سے بھی حساب لیا جاتا ہے اور حکم دوزخ سنایا جاتا ہے۔ اب فرشتے سوئے جہنم لیے جا رہے ہیں، جب جہنم کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو ان سات کنکروں میں سے ایک کنکر دروازے پر آ کر روک بن جاتا ہے، پھر دوسرے دروازے پر پہنچے تو دوسرا کنکر بھی اسی طرح دروازے کے آگے آ گیا۔ یوں ہی جہنم کے ساتوں دروازوں پر ہوا، پھر ملائکہ کا عرش اولا کے پاس تشریف لے کر حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم تو نے کنکروں کو اپنے ایمان پر گواہ رکھا تو ان بے جان پتھروں نے تیرا حق ضائع نہ کیا تو میں تیری گواہی کا حق کیسے ضائع کر سکتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمان جاری کیا کہ اسے جنت کی طرف لے جاؤ۔ چنانچہ جب جنت کی طرف لے جایا گیا، جنت کا دروازہ بند پایا، کلمہ پاک کی گواہی آئی اور آپ جنت میں داخل ہو گئے۔ آپ بھی میدان عرفات میں سات کنکر اٹھا کر، یہ کلمہ پڑھ کر، کلمہ شہادت پڑھ کر، اس کو گواہ بنا کر واپس جو ہے وہ وہیں رکھ دیجئے۔ نیز دنیا میں جہاں بھی موقع ملے، پتھروں، درختوں، پہاڑوں، دریاؤں، نہروں، بارش کے قطروں کو کلمہ پاک پڑھ کر اپنے ایمان کا گواہ کرتے رہیں تو یہ وہ جگہیں ہیں، یہ وہ جگہ، یہ مبارک وادیاں ہیں، یہ مبارک شہر ہیں کہ جہاں کے پتھروں کو، جہاں کے درختوں کو اپنے ایمان کا آپ نے گواہ کرنا ہے۔ اے میرے حاجیوں، اب جب دوپہر کا وقت آئے تو آپ نہائیے، اگر نہائیں تو سنت موقعہ ہے، اور نہ ہو سکے تو صرف وضو کر لیں۔ اب میں آپ کو نہانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ وہاں استنجا خانے بنے ہوتے ہیں، نہانے کا اہتمام تو نارملی واش روم، غسل خانے نہیں ہوتے، اس پہ پائپ لگے ہوتے ہیں۔ تو اچھا، منا عرفات میں ایک اور بڑی احتیاط کرنی ہے، جب بھی باتھ روم میں جائیں گے بہت تھوڑا سا نل کھولیں، وہاں بڑا پریشر ہوتا ہے پانی کا۔ آپ نے اپنے پاکستان کے حساب سے نل پورا کھول دیا، اب اتنی پریشر سے پانی نکلتا ہے کہ برابر والا بھی نہا لیتا ہے، تو یہ نہ کریں، بالکل تھوڑا سا کھول کر پہلے چیک کریں کہ پریشر کتنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر آپ استنجا خانے میں گئے ہیں عرفات والے دن تو پائپ ہوگا، آپ پانی کھول کر پہلے اچھی طرح اس کو دھو لیجئے، پورے استنجا خانے کو دھو لیں، اب آپ اپنا احرام اتار کر اچھی طرح غسل کر لیں۔ تو اس میں دیکھیں حکمت بھی ہے، آپ فریش بھی ہو جائیں گے اور دوپہر کا وقت قریب آئے تو یہ نہانا سنت موقع بھی ادا ہو جائے۔ نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، آپ وضو کر لیجئے۔ آج 9 ذوالحجہ کو دوپہر ڈھلنے یعنی نماز ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر 10ویں کی صبح صادق تک جو کوئی درمیان میں، اس کے درمیان احرام کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی عرفات پاک میں داخل ہو گیا، وہ حاجی ہو گیا، آج یہاں کا وقوف حج کا رکن اعظم ہے۔ اچھا، پھر حاجی کو آج بے روزہ ہونا یعنی عرفات کے دن روزہ رکھنا نہیں ہے، اور ہر وقت با وضو رہنا یہ سنت ہے۔ جبل رحمت وہاں پر موجود ہے، اگر اس کے قریب وقوف مل جائے تو افضل ہے، لیکن وہاں پر بعض لوگ جبل رحمت کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، پہاڑ پہ چڑھتے ہیں، رومال ہلاتے ہیں، تو یہ نہیں کریں۔ اگر اس کے قریب وقوف مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ عرفات میں جہاں وقوف مل جائے، آج کا دن کسی کے عیب دیکھنے کا دن نہیں، اپنے عیبوں پر رونے کا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا دن ہے۔ خدارا عرفات کا دن ضائع مت کرنا، وہاں بھی لوگ آپ گپ شپ، کھانا پینا، آپ کو کھانا مل گیا نہیں ملا، کدھر سے ملے گا، اچھا وہ اسٹال کدھر لگا رہے، بریانی کہاں ملے گی، ارے عرفات کے میدان میں بھی یہی کام، وہاں تو بندہ سوچے کہ آج اس میدان میں آ گیا ہوں کہ جہاں چھما چھم رحمتوں کی بارش برس رہی ہے۔ قرآن پڑھیں، ذکر کریں، درود پڑھیں، اور پھر جب شام کا وقت ہو جائے تو بغیر سائے کے، آج کا دن بغیر سائے کے جتنا دن رہیں افضل ہے، بغیر سائے کے آسمان کے تلے کھڑے ہو جائیں اور خوب دعا مانگیں۔ امیر اہل سنت نے ہمارے الحمدللہ رفیق الحرمین میں باقاعدہ پوری دعا لکھی ہے، وہ دعا آپ عرفات پہنچنے سے پہلے پڑھ لیں تو آپ کو بہت ساری دعا یاد ہو جائے گی، کتاب سے پڑھ کر نہ مانگیں، پہلے پڑھ لیں پھر جو یاد رہے۔ بلکہ دعا تو کسی بھی الفاظ میں مانگے نا، اپنی مادری زبان میں مانگے، بس رکت ہو، آنسو بہتے رہیں، جن جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے لیے مانگے، بار بار عرفات کی حاضری مانگے۔ سچی بات یہ کہ جو باپا نے رفیق الحرمین میں دعا لکھی ہے نا، اگر یہ دعا ہی آپ پڑھ لیں تو پڑھتے پڑھتے رو پڑیں گے۔ عرفات کا منظر دکھائیں آپ کو، چلے چلتے ہیں عرفات کے میدان میں، اور وہاں جا کر ہمارے مدنی قافلے کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ جو عرفات کے میدان میں دعا ہوئی اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں، اور پھر عرفات کے بعد والے انشاءاللہ مناظر دیکھیں گے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ والنعمة لك والملك لا
سلسلہ
کے میدان میں تیرے بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں، اے کرم کے دروازے کھولنے والے، میدان عرفات میں آ کر محروم جانا کوئی نہیں چاہتا۔ ہمیں احادیث میں یہ یقین دلایا گیا ہے کہ حاجی آج کے دن یہ یقین کر لے کہ وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسے اس کی ماں کے پیٹ سے جنا ہو۔ اے رب کریم، ہمیں اس حدیث پاک کا ثمرہ عطا فرما، ہمیں اس حدیث پاک کی برکت عطا فرما، سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ تیری قسم، عرفات آنے کا یہی مقصد ہے کہ اتنے گناہ ہیں کوئی سبیل نظر نہیں آتی تھی مولا کہ یہ گناہ معاف کیسے ہوگی۔ اے اللہ عرفات آنے کہ یہاں حاجیوں سے گناہ معاف کرنے کا وعدہ ہے، اے رب کریم یقیناً لاکھوں بخشے گئے ہوں گے، مجھے بخشے ہوئے کا واسطہ، ہماری بخشش بھی فرما دے۔ آفتاب ہوا چاہتا ہے، غروب آفتاب سے پہلے پہلے ہماری مغفرت فرما دے۔ میرے فضل و رحمت پر نظر جمائے حاضر ہے، بڑی امید لیے حاضر ہے۔ اے اللہ اگر تیری رحمت فقط نیکوں پر برستی رہی، ہم گناہگار کس کے در پر جائیں گے؟ اے مولا تو ہمارا بھی رب ہے، تو گناہگاروں کا بھی پالنے والا ہے، آج نیکوں کے صدقے ہم گناہگاروں کی بھی مغفرت فرما دے، ہمیں بھی بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما۔ یا الہی، جب پڑے محشر میں شورے داروں گی، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو، یا الہی سرد مہری پر ہو جب خورشید حشر، سید بے سایہ کے ذل لوا کا ساتھ ہو، یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے، میرے مولا یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو۔
میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہاں دعا مانگتے رہیے، غروب آفتاب تک گر گڑاتے رہیے، اپنے رب سے یہ دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ جس طرح اس سال تو نے عرفات دکھایا، ہمیں ہر سال وقوف عرفہ کے دن میدان عرفات میں حاضری عطا کر۔ میرے مولا جو لوگ تڑپ رہے ہیں ان کو بھی حج کی سعادت عطا فرما۔ وہاں خیرات مانگنا، وہاں بھیک مانگنا، وہاں بھکاری بن کر جانا، اپنے رب کے آگے اپنے ہاتھ پھیلا کر خیرات مانگتے رہنا، اللہ کے سچے وعدوں پر بھروسہ کر کے یقین کر لینا کہ آج عرفات کے میدان میں میں گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا ہوں جیسا کہ اس دن جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ لیکن اب کوشش یہ کرنی ہے کہ سدھرنا ہے، بدلنا ہے، ایسا نہیں کہ پچھلے گناہ معاف ہو گئے اور آئندہ بھی گناہ کرنے کا کوئی سرٹیفکیٹ مل گیا، پچھلا اکاؤنٹ تو امید ہے کلیئر ہو جائے گا، مگر آگے نیک بننا ہے، آگے گناہ نہیں کرنا۔ ارے جس رب نے مجھے حج کرنے کی سعادت دی، اب میں اسی کی نافرمانی کروں، اسی کو ناراض کرنے والے کام کروں؟ ارے اب تو باقی زندگی شکر میں گزر جائے کہ مولا تو نے مجھ گناہگار کو حج میں بلایا، مجھے کعبہ دکھایا، مجھے میٹھا میٹھا مدینہ دکھایا، مجھے عرفات کا میدان دکھایا، کروڑوں تڑپ رہے تھے، تو نے مجھے بلا لیا، ہم نے پلٹنا ہے تو نیک بن جانا ہے۔ علماء کہتے ہیں اگر پوچھا گیا کہ یہ بتائیے پتا کیسے چلے کہ بندے کا حج قبول ہوا کہ نہیں، فرمایا اگر جیسا گیا تھا ویسا ہی آ گیا ہے، فرق نہیں پڑا تو سمجھ لو حج قبول نہیں ہوا، اور اگر نیک بن گیا ہے، گناہ چھوڑ دیے ہیں، اللہ کی رضا والے کام کرنے لگ گیا ہے، تبدیل ہو گیا ہے، تو سمجھ لو حج قبول ہو گیا ہے۔ ہم نے پلٹنا ہے تو نیک بن کر، بلکہ ابھی سے نیکیاں شروع کر دیں، ابھی سے اچھے اعمال شروع کر دیں کہ رب نے بلایا ہے، اپنے گھر پر بلایا ہے، اپنا مہمان بنایا ہے۔
تو نے مجھ کو حج پہ بلایا،
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب جب خوب دعائیں مانگیے, یقین ہو جائے کہ غروب آفتاب ہو گیا ہے, یقین کر لیں, اس سے پہلے نہ جائیں. بہت ساری کتابیں مکتبۃ المدینہ جاری کی ہیں, اوقات نماز سحر و افطار برائے حرمین طیبین, بہت چھوٹا سا پاکٹ سائز رسالہ ہے, یہ لے لیں اور یہ آپ کے پاس ہو, آپ کو پتہ چل جائے کہ آج ہم جہاں موجود ہیں عرفات کے میدان میں, یہاں افطار کا یعنی مغرب کا وقت کب ہوتا ہے. پھر اس کو اس کے بھی کچھ منٹوں کے بعد اب آپ روانہ ہوں. یہاں میرا ایک مشورہ ہے کہ اگر آپ میں ہمت ہے آپ پیدل مزدلفہ جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بسوں کے اندر چھ چھ آٹھ آٹھ گھنٹے لگ جاتے ہیں, لوگ چونکہ بیس پچیس تیس لاکھ حاجی ایک ساتھ موو کرتے ہیں مزدلفہ کے لیے, تو ٹریفک جام ہو جاتا ہے. تو پیدل جائیں گے, رات کا وقت ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی, آپ درود پاک پڑھتے, لبیک پڑھتے, آپ چلے جائیں. اگر پیدل جائیں گے تو آپ راستے میں استنجا وضو خانے بھی ملتے رہیں گے, ورنہ بعض اوقات بےچارے حاجی بس میں چھ آٹھ گھنٹے کے لیے پھنس جاتے ہیں, استنجا بھی نہیں کر سکتے, مغرب اور عشاء بھی پڑھنی ہے, فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھنی ہے, بعض اوقات وہ بھی کئیوں کی فوت ہو جاتی ہے. تو یا تو آپ بس میں جانا چاہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ پیدل جائیں. اب یہاں میں اپنے یوں سمجھنے تجربے کا ایک نچوڑ بتاتا ہوں کہ اگر آپ پیدل جا رہے ہیں, غور سے سن لیجیے گا, تو آپ پیدل چلنے والے راستے پر تو چلتے رہیں, لیکن جب مزدلفہ آنے میں دو کلومیٹر باقی رہ جائے تو اب آپ پیدل راستے سے ہٹ کر گاڑیوں والے راستے پر, جہاں سے بسیں جا رہی ہیں آپ کے سیدھے ہاتھ پہ آپ کو وہ راستہ نظر آ جائے گا, آپ اس راستے پر آ جائیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب مزدلفہ قریب آتا ہے تو حاجی ایک ڈیڑھ کلومیٹر پہلے سے لیٹنا آرام کرنا شروع کر دیتے ہیں مزدلفہ سے پہلے ہی. اب راستہ تنگ ہوتے ہوتے اتنا ہو جاتا ہے کہ پیدل جانے والا اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا, لیکن اگر آپ گاڑیوں والے راستے پر چلے جائیں گے وہ گاڑیاں بھی مزدلفہ میں آہستہ آہستہ داخل ہو رہی ہیں, لیکن آپ سمجھدار ہیں کہ بس کے پیچھے بس کھڑی ہے, پیدل جانے والے کو راستہ پھر بھی ملتا رہتا ہے, آپ اس کے ذریعے بڑی آسانی سے مزدلفہ میں داخل ہو جائیں گے اور پیدل آسانی سے مزدلفہ میں آپ پہنچ جائیں گے. اب مغرب اور عشاء کیسے ملا کر پڑھنی ہے یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ہی اذان ایک ہی اقامت سے نماز مغرب اور عشاء عشاء کے وقت میں ادا کرنی ہے. اس میں اگر جماعت ہو رہی ہے تو اذان و اقامت کے بعد پہلے مغرب کے تین فرض ادا کریں, پھر سلام پھرنے کے فوراً بعد عشاء کے فرض ادا کریں, اس کے بعد مغرب کی سنتیں ادا کریں, پھر عشاء کی سنتیں اور وتر ادا کریں, یعنی فرض مغرب کے پہلے, پھر عشاء کے فرض, پھر مغرب کی سنتیں, پھر عشاء کی سنتیں اور وتر آپ نے پڑھنا ہے. ہاں اب اگر ایسا ہو گیا کہ مزدلفہ میں داخل ہی نہیں ہو پا رہے اور فجر کا وقت شروع ہونے والا ہے, آپ کو لگ رہا ہے مغرب عشاء دونوں فوت ہو جائیں گی, تو مزدلفہ میں داخلے کا انتظار نہ کریں, باہر ہی پڑھ لیں, ورنہ کچھ آج ہی کہتے ہیں لگتا ہے وہیں پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے پڑھنا وہاں ہے, لیکن اگر داخل ہی نہیں ہو پا رہے تو نماز قضا نہ ہو جائے آپ پہلے اس کو ادا کر لیں. ٹھیک ہے, اب آپ نے آج کی رات خوب عبادت بھی کرنی, تھکے ہوئے بھی آپ ہوں گے, تھوڑا آرام کر لیں, تہجد کی کوشش کریں. یہاں آپ نے کنکریاں چننی ہیں تو یہاں کوشش کریں, جس طرح یہ پانی کی بوٹل ہے اس طرح وہ پانی کی بوتلیں آپ کو مل جائیں گی, آپ پانی کی کوئی ایک بوٹل لے لیں اور اس میں آپ کو جو کنکریاں مارنی ہیں وہ 49 کنکریاں مارنی ہیں, لیکن آپ کوشش کریں 63 لے لیں, 72 لے لیں, آپ کو قافلے والوں کو بھی کام آ جائیں گی. تو کنکریاں چننی کیسے ہیں, جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے نا, کچھ لوگ بڑے بڑے پتھر توڑ رہے ہوتے ہیں, کچھ بڑے چھوٹے چھوٹے کنکر لے لیتے ہیں, تو اندازن کھجور کی جو گٹھلی ہے اتنا پتھر ہو یہ لے لیں اور اس بوٹل میں اس کو بھر لیں, گن کر 72 یا 63 نسبت کے ساتھ بھر لیں. اب یہ بوتل میں کیوں رکھوا رہا ہوں آپ سے کہ اس کو دھونا مستحب ہے, تو بوتل کو کھول کے پانی بھر لیں, اس میں بوتل بند کر کے اس کو ہلائیں اور پانی باہر بہا دیں, آپ کی کنکریاں بھی دھل گئیں اور اب یہ آپ کے پاس سیف بھی ہو گئیں. اس بوتل کو اپنے بیگ میں رکھ لیں جو آپ نے اسکول بیگ رکھا تھا, اب یہ آپ کو جب چاہیے اس میں سے نکالی آپ نے کنکریاں مار دی, باقی آپ کی بوتل آپ کے بیگ میں رہے گی, بوتلیں وہاں آپ کو بڑی آسانی سے مہیا ہو جائیں گی. تو یہ آپ کو بوتل جو ہے کنکریاں رکھنے کے لیے دھونے کے لیے بھی کام آئیں گی. اب آپ نے فجر کا وقت, آپ کو پھر یہ رسالہ کام آئے گا, بہت ضروری ہے, رات 3:30 بجے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے لوگ اذان دے رہے ہوں گے, فجر پڑھ رہے ہوں گے, کیونکہ جلدی جانا ہے منیٰ, آپ نے جلدی نہیں کرنی, آپ کی کوئی بزنس میٹنگ نہیں ہے, آپ کو کوئی بہت ضروری ایسا کام نہیں ہے کہ آپ نے حج کے بعد وہ کرنا, یہ سب سے اہم کام ہے. تو وقوف جو مزدلفہ کا وقت ہے وہ میرے پیارے اسلام بھائیو, فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے, جب وقوف مزدلفہ ہے اس کا وقت اصل وقت واجب وہ شب شروع ہوتا ہے, فجر کا وقت ہو گیا چاہے ایک منٹ کوئی گزار لے, اب اس نے مزدلفہ کا وقوف ادا کر لیا. تو فجر کا وقت ہو گیا, آپ فجر پڑھیں, اب وہ وقت ہے دعا کا کہ جس میں حقوق العباد معاف کروانے کا وعدہ ہے, اب مانگیں دعا, خوب مانگیں, وہ تھوڑی دیر اور رکیں, اب جب آپ کو لگے کہ سورج چمک گیا اچھی طرح, اب آپ دعا سے فارغ ہو گئے, اب آپ نے روانہ ہونا ہے منیٰ کے لیے.
اب منا مزدلفہ اور منا کا راستہ بہت فل ہوگا، جیم ہوگا، تھوڑا مزدلفہ میں مزید رک جائیں تو کافی لوگ نکل جائیں گے، اور اگر آپ نے جانا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے رمی کرنی ہے، دس کی صبح آ گئی، ٹھیک ہے، دس کی صبح رمی فوراً نہیں کرنی، ابھی ہم آپ کو انشاءاللہ جمرات دکھائیں گے، رمی کب کرنی چاہیے، کون سے وقت کرنی چاہیے وہ بھی دکھائیں گے، آپ نے رمی دس کو تھوڑا ٹھہر کر کرنی ہے، اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ منا میں آپ کے خیمے ہوں گے، کارڈ بھی ہوگا آپ کے پاس، تھکے ہوئے بھی آپ خوب ہوں گے، آپ اپنے خیمے میں چلے جائیں، وہاں ناشتہ وغیرہ اویلیبل ہے تو ناشتہ کریں ورنہ سو جائیں، تھکے ہوئے بہت تھکے ہوئے ہوں گے آپ، تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، بارہ ایک بجے تک آپ آرام کر لیں، زہر تک آرام کر لیں، آپ فریش بھی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ کا احرام ابھی باقی ہے، لیکن اب جو جمرات پر رش تھا وہ ٹوٹ گیا ہوگا، سارے حاجیوں نے، تقریباً لاکھوں حاجیوں نے رمی کر لی ہوگی، اب ایک ڈیڑھ دو بجے آپ رمی کرنے جائیں، انشاءاللہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ رمی بھی کر لیں گے، اور رمی کرنے کے بعد اب آپ قربانی کی بات انشاءاللہ اس کے بعد کروں گا، اب رمی کرنی کیسے ہے، دس کو بھی رمی کرنی ہے، گیارہ کو بھی کرنی ہے، بارہ کو بھی کرنی ہے، بلکہ تیرہ کی رمی بھی سنت ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے پاک و ہند کے مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں اس سنت کو ادا کرتے ہیں، اجازت ضرور ہے کہ آپ بارہ کی رمی کر کے مکہ پاک چلے جائیں، لیکن ہم تو وہاں گئے نیکیاں کمانے ہیں، تو تیرہ کی بھی رمی کرنی چاہیے، تیرہ کی رمی بھی سنت ہے، آئیے چلتے ہیں جمرات کے قریب، وہاں جا کر دیکھتے ہیں کس وقت رمی کرنی چاہیے، ہم نے کوشش کی ہے اوقات کے ساتھ آپ کو دکھایا ہے کہ کس وقت جاتے ہیں تو کتنا رش ہوتا ہے، آئیے چلتے ہیں جمرات کی طرف، منٹ ہو رہے ہیں شام کے، آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے جمرے پر بہت کم رش ہے، یہ وہی دن ہے جس دن حادثے ہوتے ہیں، لیکن اگر اب الحمدللہ نہیں ہوتے، لیکن اگر آرام سے رمی کی جائے، شام چار بجے کے بعد رمی کی جائے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جمرہ بالکل خالی ہے، بہت کم رش ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہم اب آسانی کے ساتھ رمی کریں گے، یاد رہے جمرۃ الصغرا کو رمی اس طرح کرنی ہے کہ ہمارا منہ قبلہ رو رہے، آپ نے جمرے کو جب الٹے ہاتھ پہ رکھ کر آئیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ رمی کریں گے، بقیہ مناظر آپ کو آگے جا کے دکھاتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ، بالکل جمرے کے پاس آ گئے ہیں اور اب انشاءاللہ رمی کریں گے، قبلہ روح اس طرف ہے، تھوڑا سا کراس میں کھڑے ہونا ہے، سیدھے ہاتھ اور شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان کنکری لیں گے، یہ نیت کریں گے کہ میں اپنے نفس کے ساتھ بھی جہاد کر رہا ہوں، جو میرے ساتھ شیطان ہے میں اس کو بھی کنکری مار رہا ہوں، اور انشاءاللہ اب شیطان کے باروں میں نہیں آؤں گا، بسم اللہ اللہ اکبر، 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 بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب آپ نے دیکھا کہ اگر وقت گزار کر گئے تو خالی، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں لوگ پس جاتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، تو میں تینوں دن کے آپ کو اوقات لکھوا دیتا ہوں، اگر آپ یہ نوٹ کر لیں اور صبر کا دامن تھام لیں، وہاں جا کے آپ دعا دو گے کہ یار کمال ہو گئے، جن کے ساتھ اسلامی بہنیں ہیں، مریض ہے، وہ بھی ان کو لے جائیں، کوئی پرابلم نہیں، رمی سب کی کروائیں، بہت شدید مریض ہو اس کی اجازت ہوتی، یہاں تو جناب اسلامی بہنوں کی لوگ ہاتھ میں لے کے چلے جاتے ہیں کہ میں بھی رمی کر دوں گا، ایسی اجازت نہیں ہے، ان کی رمی بھی ان کو کرنی ہوگی، آپ پہلے دن ظہر کے بعد جائیں، جتنا لیٹ کر سکتے ہیں، تین بجے جائیں، مغرب سے پہلے پہلے بلا کراہت جائز ہے، غروب آفتاب سے پہلے آپ بلا کراہت کر لیں، تین بجے چلے جائیں پہلے دن، دوسرے دن وقت ہی ظہر کے بعد شروع ہوگا، یاد رکھیں دوسرے دن صبح رمی نہیں ہوتی، وقت ہی رمی کا ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہوتا ہے، تو گیارہ ذوالحجہ کی جو رمی ہے، جو دوسرے دن کی رمی ہے، وہ آپ چار بجے کے بعد، ساڑھے چار بجے کے بعد جائیں، بالکل آپ سکون سے رمی کریں گے، اسی طرح تیسرے دن کی رمی کا وقت بھی ظہر کے بعد شروع ہوگا، اس وقت آپ جو ہے وہ رمی کرنے جائیں اسی طرح 4:30 بجے۔ آپ کو کس بات کی جلدی ہے، احرام بھی اتر چکا ہوگا 11:12 کی رمی میں، تو سکون سے جائیں رمی کریں، اس سکون سے آپ قبلہ رو بھی ہو جائیں گے جہاں قبلہ رو ہونا ہے۔ پوری تفصیل لکھی ہے رفیق الحرمین میں، پہلے چھوٹے جمرے کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، پھر درمیانی درجے جمرے کو، پھر بڑے جمرے کو، اور دونوں پہلے اور دوسرے جمرے میں قبلہ رو ہو کر مارنی ہے۔ بڑے جمرے کو جمرۃ العقبہ جو ہے، بڑا جمرہ جو ہے، بڑا شیطان جو ہے، اس کو اس طرح مارنی ہے کہ سیدھے ہاتھ پہ منا رہے، بائیں ہاتھ پہ مکہ پاک رہے، پھر رک کر کے مارنی ہے۔ یہ ساری سنتوں پر عمل جب رش نہیں ہوگا تو آپ کر سکیں گے، اتنا رش ہوگا کہ آپ کھڑے ہی نہیں ہو پا رہے تو کیسے یہ ساری چیزیں کریں گے۔ تو جو میں نے اوقات آپ کو بتائیں اس میں کر لیں، اور اگر آپ 13 تک رک رہے ہیں تو 13 کی رمی آپ دوپہر 1:30 بجے جا کے 2 بجے جا کے کر لیں، سکون سے آپ یہ رمی بھی کر لیں گے۔ تو ان اوقات کو مد نظر رکھیں تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ رمی ہو جائے گی۔ رمی کے وقت خاص طور پہ پہلے دن کسی قسم کا بیگ نہیں لے جانے دیا جاتا، تو جو میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ مزدلفہ سے اپنے خیمے میں چلے جائیں تو آپ اپنا بیگ بھی رکھ دیں گے، تو آپ کے پاس بیگ بھی نہیں ہوگا آپ جائیں گے۔ کچھ لوگ ڈائریکٹ جب مزدلفہ سے رمی کرنے چلے جاتے ہیں تو ان کے پاس بیگ ہوتا ہے، وہ بیگ چھین لیا جاتا ہے، آپ کا بیگ کھو جائے گا۔ اس لیے آپ اپنا بیگ سامان سب منا میں رکھیں، صرف کنکریاں ہاتھ میں ہوں اور اب آپ رمی کرنے جائیں اور واپس اپنے خیمے میں آ جائیں۔ اچھا، رمی کر کے جو دعا مانگنی ہے، یہاں جو دعا کرنی ہے وہ ہاتھ آسمان کی طرف نہیں اٹھانے بلکہ قبلے کی طرف اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ ماشاءاللہ سجاد بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے، آئیے آپ کو وہ منظر دکھاتے ہیں کہ رمی کے بعد جو دعا کرنی ہے اس کا انداز کیا ہے، وہ قبلہ رو کھڑے ہو کے کرنی ہے۔ آئیے، یہ منفرد انداز میرا خیال ہے دنیا میں ایک ہی موقع ملتا ہے جب بندہ اس طرح دعا کر سکتا ہے، وہ منظر دیکھتے ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من الشیطان، اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور، اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور۔ مالک کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، شیطان کے واروں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ، شیطان کے واروں سے ہمیں بچا لے، ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا، سچا پکا عاشق رسول بنا دے۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اچھا، اب پہلے دن کی واپس آ جائیں، یہ تو تینوں دن کی رمی ہو گئی نا، اب پہلے دن پر واپس آ جائیں، آپ نے رمی کر لی، اب قربانی کرنی ہے 10 ذوالحجہ کو۔ قربانی کا جو مدنی پھول ہے وہ ٹوکن آپ نے نہیں لینا، کیونکہ ٹوکن میں تو آپ کو ٹائم دے دیا جائے گا کہ 10 بجے قربانی ہو جائے گی۔ اب رمی کے بعد قربانی ہے، آپ کو رمی کا موقع ہی نہیں ملا، آپ کی قربانی ہو گئی، تو آپ نے چند حاجیوں نے مل کر خود قربانی کریں۔ جس طرح بقرعید کی جو قربانی کی شرائط ہیں، جانور کیسا ہونا چاہیے، بے عیب، اور جو اس کی عمر ہے، وہی تقاضے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ 15-20 حاجی مل کر ایک نمائندہ بنا لیں، دو اسلحے میں بنا لیں، بلکہ میں تو مشورہ دوں گا جو جوان ہے وہ خود جائے۔ یہ کب موقع ملیں گے دیکھنے کے، یہ قربانی کا موقع، وہ منا کی بہاریں، تو حاجیوں میں جو نوجوان ہیں شوق رکھتے ہیں وہ خود جائیں اور اپنے ہاتھ سے نہر کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے ہاتھ سے 63 اونٹ نہر فرمائے تھے، تو اونٹ کی قربانی کریں 7 حاجی مل کر، چلو یار اونٹ کی سنت ادا، وہاں اونٹ بھی مل جائیں گے، بڑا جانور بھی مل جائے گا، تو خود قربانی کریں تاکہ آپ کو کنفرم ہو جائے کہ آپ نے رمی کر لی ہے۔ اور اگر آپ کے کاروان والوں نے بھی اہتمام کیا ہے تو ان پر بھی یہ لازم کریں کہ میں جب تک فون نہ کروں آپ کو، آپ نے میری قربانی نہیں کرنی، آپ رمی کر لیں پھر ان کو فون کریں۔ اس کے بعد ان کا جب تک فون نہیں آ جاتا کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے، اس وقت تک حلق نہیں کروانا، یہ یاد رکھیں۔ ہم سمجھتے فون ہو گیا اب حلق کروا دو، نہیں، جب تک کنفرم ہو جائے کہ جناب، اور وہ بھی صحیح سمجھدار آپ کے کاروان والے ہوں، یا کاروان والوں کی بھی بڑی کہانیاں آتی ہیں کہ وہ بےچارے قربانی نہیں کر پاتے، جانور نہیں لیتے، غلط لیتے ہیں، بہتر تسلی اسی میں ہے کہ آپ ہی کا کوئی نمائندہ چلا جائے۔ اچھا، ایک احتیاط رکھنی ہے، 10 ذوالحجہ کو آپ کا موبائل چارج ہونا چاہیے، آپ کے موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی، آپ بتائیں گے کیسے میں نے ربی کر لی، آپ کو پتا کیسے چلے گا میری قربانی ہو گئی۔ اچھا، اس دن ویسے بھی سگنل بہت مشکل ہوتے ہیں، بہت رش ہوتا ہے، فون بھی مشکل سے چلتے ہیں، تو ٹینشن نہ لیں کہ یار ابھی تک قربانی نہیں ہوئی، ابھی تک احرام نہیں اتر، لڑائی شروع ہو جاتی ہے، نہیں کوئی بات نہیں، شام ہو جائے گی، شام احرام اتار دوں گا، رات کو اتار دوں گا، ایسا کیا پرابلم ہے، لڑائی نہیں، ٹینشن نہیں۔ تو قربانی ہو گئی، اب آپ نے احرام حلق کروا کر احرام اتار دیا، اب افضل تو یہی ہے کہ 10 ذوالحجہ کو طواف زیارہ کیا جائے, ٹھیک ہے, مگر بہت رش ہوتا ہے, سارے حاجیوں کو 10 کو ہی کرنا ہوتا ہے. میں اپنا تجربے کا اور مشورہ دیتا ہوں کہ 11 ذوالحجہ کو جب آپ رمی کرنے جائیں گے 4 بجے, ٹھیک ہے نا, جب جمرات کی رمی کریں گے, اب رمی کر کے خیمے میں نہ جائیں, اب آپ مکہ پاک چلے جائیں, اور اب آپ وہاں پہنچتے پہنچتے آپ کی عصر یا مغرب ہو جائے گی, وہاں جا کر آپ مغرب کے بعد 11 ذوالحجہ کو طواف زیارہ کریں, انشاءاللہ سکون سے طواف زیارہ ہو جائے گا. اب آپ سعی کر لیں جو حج کے بعد کی سعی ہے, اور اب سعی کرنے کے بعد آپ رات کو واپس منا آ جائیں تو کہ آپ کی منا کی جو سنت ہے وہ ادا ہو جائے. یاد رہے 12 ذوالحجہ کو وقت مغرب شروع ہونے سے پہلے پہلے طواف زیارہ کرنا ضروری ہے. اگر طواف زیارہ نہ کیا, یہ حج کا دوسرا رکن ہے, جو احرام کی پابندیاں تو ختم ہو جاتی ہیں, طواف زیارہ جب تک نہ ہو مرد و عورت کے معاملات حلال نہیں ہوتے. ہاں اگر عورت کو اس کے پیریڈ آ گیا ہے, اس کے مخصوص ایام آ گئے ہیں, اس کو اجازت ہے کہ جب وہ پاک ہو جائے اس کے بعد طواف زیارہ کر لے, اس کے بغیر وہ بھی واپس نہ آئے. ہاں اگر ایسا معاملہ ہے کہ 12 ذوالحجہ کے 13 ذوالحجہ کے فوراً بعد ہی فلائٹ ہے, پاکی بھی نہیں ہو پا رہی ہے, تو یہاں اجازت دی جاتی ہے کہ ناپاکی کے عالم میں بھی طواف زیارہ کرے. اور اب جرمانے کے طور پر وہ بدنا یعنی ایک اونٹ یا بڑا جانور وہ قربان کرے اس وجہ سے کہ اس نے یہ ناپاکی کے عالم میں کیا, ورنہ اس سے آسان طریقہ یہ ہے کہ فلائٹ لیٹ کروا لی جائے, چند 100 ریال خرچ ہوتے ہیں, اور پاکی کے بعد اسلامی بہنوں کو بھی طواف زیارہ کروایا جائے. اب طواف زیارہ ہو گیا, 11ویں رات اور 12ویں رات آپ نے منا میں گزارنا ہے, اور اس کے بعد 11ویں اور 12ویں کی رمی کرنی ہے. جب 12ویں کی آپ رمی کر لیں, اب آپ چاہتے ہیں کہ مکہ پاک آ جائیں, تو مغرب سے پہلے پہلے منا سے آپ آ جائیں, آپ کا حج مبارک ہو, کمپلیٹ ہو گیا. اور اگر آپ 13ویں کی رمی بھی کرنا چاہتے ہیں تو پھر منا میں رک جائیں اور 13 کی رمی کر کے واپس آئیں, تو یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, کوشش کی کہ مختصر وقت میں حج کا طریقہ بیان کیا جائے. یہ میں پھر عرض کر دیتا ہوں, یہ بڑی اسپیڈ میں بیان ہوا ہے, 2-2.5 گھنٹے میں پورا حج سمجھانا یہ آسان نہیں, لیکن رفیق الحرمین آپ کے پاس موجود ہے, آپ اس کو ضرور پڑھیے گا. اور ویسے بھی اگر آپ ان طریقوں کو سمجھنا چاہیں تو امیر اہل سنت کی جو CDs ہیں یہ ضرور حاصل کریں. یہ میرے ہاتھ میں ہے, عاشقان رسول کا حج, یہ حج کے مناظر آپ کو اس میں مل جائیں گے, حج کی نیتوں کا بیان, یہ ماشاءاللہ ہمارے نگران شورا کا بیان ہے, یہ CDs بھی آپ لے لیں, مکتبے پر موجود ہوں گی. مبارک سفر, سبحان اللہ, یہ امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی, حج تربیتی اجتماع بھی اس میں ہے, اور اس میں محفل مدینہ بھی ہے, پھر عمرے اور کا طریقہ اور مدینہ حاضری کا طریقہ, یہ DVD بھی موجود ہے. تو یہ ساری حاصل کر لیں, بلکہ جن کے پاس یہ ٹیکنالوجیز ہیں ان سب کو اپنے موبائل فون میں ڈال لیں, تو فائدہ یہ ہوگا, راستے میں بھی آپ دیکھتے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کا ذوق بھی بڑھتا رہے گا. اچھا, طواف رخصت یہ رہ گیا تھا, طواف رخصت جو ہے وہ آفاقی حاجی کے لیے واجب ہے. یاد رہے, جو پاکستان, ہندوستان, UK, جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کے لیے نہیں, جو وطن بیکات کے باہر سے آنے والے ہیں, مدینہ پاک سے بھی جو حج کرنے جائے گا وہ آفاقی ہے, تو آفاقی حاجی کے لیے طواف رخصت واجب ہے. اب آپ نے طواف زیارہ کر لیا, جب بھی مکہ پاک سے وطن واپس آنا ہے یا مکہ پاک کو الوداع کر کے مدینہ شریف جانا ہے, تو طواف زیارہ کے بعد آپ جو بھی طواف کریں گے وہ طواف رخصت ہے. روتے ہوئے, الوداع کرتے ہوئے کعبے کا طواف کیجئے, یہ دعائیں کرتے ہوئے پلٹیے کہ مولا تو نے بلایا, اب پھر جلد بلانا, انشاءاللہ پھر بلاوا ملے گا. رب کریم سے دعا ہے اس تربیتی اجتماع میں جو غلطیاں ہو گئیں اپنے کرم سے معاف فرمائے, اور جو اچھی باتیں ہم نے سنی اسے یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے, اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب.
تو پیارے محترم اسلامی بھائیو, اس وقت ہم جمرات کے 4th فلور پر ہیں, اور یہیں سے ٹرین کا راستہ بھی جاتا ہے, اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے گاڑیاں جو چل رہی ہیں یہ حاجیوں کو نیچے سے ٹرین اسٹیشن تک لانے کے لیے ہیں. تو وہ بزرگ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں, حجنے اور حاجی, وہ اس گاڑی کے ساتھ بھی ٹرین اسٹیشن تک پہنچ سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ پیدل جا رہے ہیں, تھوڑی دیر میں آپ کو ٹرین کے مناظر بھی دکھائیں گے, جو منا, عرفات اور مزدلفہ کے درمیان ٹرین چلی ہے وہ کس طرح استعمال کرنی ہے, اس میں کیا احتیاطیں کرنی ہیں, اور ٹرین میں کس طرح سفر ہو سکتا ہے, انشاءاللہ وہ مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے.
لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک.
آپ دیکھ سکتے ہیں مینا اسٹیشن نمبر 3 ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں جمرات مینا 3 جہاں بڑا جمرہ ہے وہاں یہ اسٹیشن ہے, یعنی یہاں سے مینا 3 سے یہ شروع ہوتا ہے ٹرین کا جو آپریشن ہے. ایک ٹرین میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ سات ہزار لوگ آتے ہیں. کتنی دیر رکتی ہے یہاں پر؟ چند سیکنڈز؟
20 سیکنڈ
رکتی ہے. اور یہ عرفات کتنی دیر میں پہنچ جاتی ہے؟
رکے نا تو 10 منٹ.
10 منٹ میں عرفات پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہم چلتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں. 7,000 کے قریب لوگوں کی کیپیسٹی ہے اس ٹرین میں, اور 20 سیکنڈ کے لیے یہ رکتی ہے. انشاءاللہ ٹرین میں جا کر بھی آپ کو بتائیں گے. یہ ٹرین شروع ہوتی ہے جمرات مینا 3 سے, اس کے بعد مینا 2 اور پھر مینا 1. اس کے بعد مزدلفہ شروع ہو جاتا ہے, مزدلفہ 3, مزدلفہ 2, مزدلفہ 1, پھر عرفات شروع ہو جاتا ہے, عرفات 3, عرفات 2, عرفات 1. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا خیمہ کس اسٹیشن کے قریب ہے, تو آپ آسانی سے اس اسٹیشن پر پہنچ سکیں گے. تو یہ بہت اچھے انداز میں یہ نظام بنایا گیا ہے, لیکن جن لوگوں کے ٹرین کے قریب خیمے ہیں وہ تو ٹرین میں سفر کریں, جن کے خیمے ٹرین سے دور ہیں ان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے. دیکھیں پھر ٹرین آ گئی ہے, میرا خیال ہے 1.5 منٹ ہی ہوا ہے اور دوسری ٹرین بھی آ گئی ہے. تو اب انشاءاللہ اس ٹرین میں ہم انشاءاللہ سفر کریں گے.
لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک.
جمرات سے چلا ہے یہ ہمارا قافلہ, اور اب یہ مینا 2 اسٹیشن کی طرف پہنچے گا, اور یہ اعلان ہوتے رہتے ہیں. اور یہ ابھی تو ہم بڑے سکون سے بیٹھے ہیں کیونکہ عید کا تیسرا دن ہے, ورنہ جب پہلا دن ہوتا ہے تو یہاں پر پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی. 7,000 لوگ ایک باری میں ٹرین میں شفٹ ہوتے ہیں, تو لیکن ظاہر ہے 5-10 منٹ کا راستہ ہے, تو کھڑے ہو کے بھی سفر بہت اچھا سما ہے, اے سی چل رہا ہے, تو گھبرائیے نہیں, بڑا آسان سفر ہوتا ہے یہ. بہرحال سواری کی دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون.
لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک.